اصطلاحات شریعت، یعنی کچھ ایسی ٹرمینالوجی ہے جس کو واضح کرنا پڑے گا، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے، لیکن جب تک کہ اس کو واضح نہ کیا جائے مسئلہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حج سے ریلیٹڈ قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کر کے یہ کلاس شروع کی جا رہی ہے تاکہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی مل جائے اور حج کی اہمیت اور حج کی تھوڑی سی تفصیل جو قرآن میں آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. فروع دین میں جتنے بھی فروع ہیں، حج وہ واحد ہے جس کے نام پر پورا ایک سورہ آیا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حج وہ واجب ہے کہ ایک پورا سورہ جس کا نمبر 22 ہے، وہ قرآن کریم میں پورا ایک سورہ حج کے نام سے آیا ہے. لیکن قرآن نے تین جگہوں پر حج کا تذکرہ اور کیا ہے. سورہ حج کے علاوہ تین اور جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے. ایک سورہ ابراہیم کے اندر ذرا سی مکے کی ہسٹری بتائی گئی ہے، جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے مکے کی ہسٹری. سورہ آل عمران میں وہ آیت آئی ہے جس کا ڈائریکٹ ہم سے اور آپ سے تعلق ہے، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ میں حج کا تھوڑا سا طریقہ بتایا گیا. تو حج کی ہسٹری اور اس کے کچھ واجبات سورہ حج میں آئے ہیں. ہم پر اور آپ پر حج واجب ہے، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہوا ہے، اور حج کا طریقہ کار کیا ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ آیتیں سورہ بقرہ میں آئی ہیں. حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی واجبات ہیں ان میں سے کسی کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے. حتی نماز، صرف حج وہ ہے، ڈیٹیل تو نہیں آئی ہے لیکن اس کے اہم اہم ارکان یا اہم اہم واجبات کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. جیسا میں نے کہا کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی مل جائے اور حج سے ریلیٹڈ آیتیں بھی آپ کے کان میں پڑ جائیں، تو میں تھوڑا سا مسائل سے ہٹ کر شروع میں وقت لے رہا ہوں. سورہ مبارکہ حج قرآن کریم کا سورہ نمبر 22 ہے، 22، اور اس سورہ کی 25ویں آیت سے حج کا بیان شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. مسجد حرام وہ جگہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے. مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس، مسجد حرام وہ ہے جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے قرار دیا، اس کا اسلام سے یا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. حج سے ریلیٹڈ آیتوں میں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو لاسٹ ایئر کی مجلس میں بھی میں نے بیان کیا تھا، کہ اس میں زیادہ تذکرہ انسانیت کے حوالے سے کیا جا رہا، ورنہ باقی واجبات کا تذکرہ ہوتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو. خیر، یہ خانہ کعبہ وہ ہے جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے قرار دیا. سواء العاکف فیہ والباد، جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کا بھی اس پر وہی حق ہے جو بعد باہر سے آنے والوں کا حق ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ وہ یہ گھر بنائے. جب ابراہیم یہ گھر بنا رہے تھے اس وقت ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کیا ابراہیم خبردار شرک نہ کرنا اور ہمارے گھر کو پاک کر دینا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اے ابراہیم لوگوں کو حج کی آواز دو تاکہ وہ پیدل بھی آئیں اور سواریوں پر بھی آئیں اور دور و دراز سے آئیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ جو فائدے اللہ ان کو دینے والا وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں۔ اب اس کے بعد بھی حج کی آیتیں چل رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر حج کا قافلہ بنا اور حج کے مسائل بتائے گئے تو ان آیتوں کی تلاوت اس وقت کی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد کی آیتوں میں واجبات حج کا بیان ہو رہا کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی آیتیں ختم ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد حج کی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن ذرا قرآن سے حج کا کنسپٹ بھی واضح ہو اور ایک ثواب الگ سے مل جائے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 196، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دیکھو حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا اور اسے پورا کرنا۔ یہاں ایک بہت اہم فقہی مسئلہ ہے، لیکن ابھی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی اس لیے ہم اس کو ذرا دیر بعد بیان کریں گے۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا اور اسے مکمل کرنا۔ اچھا میں اشارہ کر دوں، بہت ساری عبادتوں میں آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد بغیر کسی مجبوری کے بھی آپ اگر اس کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، حج اور عمرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے شروع کر دیا تو اب آپ کو مکمل کرنا ہی کرنا ہوگا۔ یہ زیادہ واضح ہوگی یہ بات لفظ عمرہ سے۔ سنتی نماز آپ شروع کریں، دو رکعت نماز ہے، ایک رکعت کے بعد آپ کا، بہت بھونڈا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کا موڈ بدل گیا، آپ نے کہا مجھے نہیں پڑھنا یہ نماز، آپ توڑ کے جا سکتے ہیں، کراہیت ہے لیکن حرام نہیں۔ سنتی روزہ آپ نے رکھا، تین چار گھنٹے کے بعد آپ کا موڈ چینج ہو گیا، آپ نے کہا مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں مکمل کرنا، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن حج اور عمرہ، عمرہ مستحب عبادت، اس میں یہ نہیں چلے، ایک بار شروع کر دیا کچھ بھی ہو جائے اب اسے مکمل کرنا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد یہ جو آیت آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے انجام دو اور مکمل کرو، اس کے بعد پھر چند آیتیں وہ آئی ہیں کہ اگر کسی کو مجبوری پیش آ جائے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ سعودی حکومت اگر آپ کو عمرہ نہ کرنے دی، فرماتا ہے پروردگار فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اور اگر تم نے شروع کر دیا اور پھر تمہیں روک دیا گیا مکمل کرنے سے، تو قربانی کا ایک جانور بھجواؤ مکے میں، وَلَا تُحَلِّقُ رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحَلَّهُ، یہاں تک کہ وہ قربانی مکہ پہنچ جائے، جب کوئی آدمی اسے تمہاری طرف سے قربان کر دے تو اپنا سر منوا لو اور اپنے عمرے کو مکمل سمجھو۔ اور بھی اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ والی آیتیں جو مسائل سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ جب ہمارا قافلہ بنے گا اور اس کی ٹریننگ کلاسز ہوں گی وہاں پہ پڑھی جائیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کی اس آیت کے بعد والی آیت، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کے مہینے مخصوص ہیں، یہ آیت کا ترجمہ، حج کے مہینے مخصوص ہیں، یہ نہیں ہے کہ آدمی جس مہینے میں دل چاہے چلا جائے، پس جس کے اوپر حج واجب ہو جائے، فلا رفث ولا فسوک ولا جدال، وہ چند گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جس کی لسٹ اس آیت نمبر 197 میں آئی۔ اور آئیے آخری آیت کی تلاوت کر کے مسائل کا بیان شروع کیا جائے۔ یہ آخری آیت سورہ آل عمران کی ہے، اور چونکہ اسی سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اس لیے میں نے اسے بورڈ پر بھی لکھ دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی پہلے قرآن نے تھوڑا سا تذکرہ کیا خانہ کعبہ کا کہ یہ کیسے بنایا گیا۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا، پھر لفظ انسان آ رہا، لَلَّذِي بِبَكَّتَ، وہ ہے جو مکے میں، مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، برکت والا بھی ہے اور ساری کائنات کی ہدایت والا بھی، فیہ آیات و بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں، مقام و ابراہیم اور خاص طور پر مقام ابراہیم، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن و امان کی حالت میں آ گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب یہ ربط ملا، خانہ کعبہ کی تاریخ بتائی، خانہ کعبہ کے فائدے بتائے. برکت والا ہے، ہدایت والا ہے، اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، جو وہاں پہنچا وہ امن و امان کے عالم میں آ گیا. بس یعنی یہ ایک طرح سے ایک انسینٹیو دیا جا رہا تھا، شوق دلایا جا رہا تھا، ترغیب دلائی جا رہی. اور یہ آیت نمبر 96 وہی آیت چل رہی ہے، آیت ختم نہیں ہے، اسی آیت کے بیچ میں وللہ علی الناس. یہاں بھی لفظ ناس آیا ہے، عربی میں ناس کے معنی ہے تمام انسان، اور اللہ کا ایک حق ہے انسانوں پر کہ حج البیت، وہ اس کے گھر کا حج کر. جو آج کی پوری گفتگو اسی ایک ٹکڑے کے گرد گھومے گی. تو اللہ کا ایک حق ہے انسانوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، لیکن یہ کس کے لیے ہے ذمہ داری؟ جو استطاعت رکھتا ہو اس گھر کی طرف راستے کے اعتبار سے. اور پھر یہ آخر میں ومن کفر، جو کفر اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو وہ جان لے کہ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، یعنی اسے تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم ہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بلایا جا رہا تھا. اب اس آیت کے اندر تقریری اعتبار سے تو کئی نکتے، جیسا میں نے عرض کیا کہ لفظ ناس آیا، ومن کفر، حج نہ کرنے والے کے لیے قرآن نے لفظ کفرہ استعمال کیا. لیکن یہ چیزیں پچھلے سال تقریر میں بھی آ چکی ہیں اور اس سال پھر آئیں گی. اس آیت کی تلاوت کے بعد اب اس سے ہم آج کے مسائل کا آغاز کریں. لیکن ایک مرتبہ پھر اس ٹکڑے کو دہرا لیا جائے جو مسائل حج کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مسئلہ. من استطاع الیہ سبیلا، حج واجب ہے ہر ایک پر نہیں، صرف اس پر جس کے پاس استطاعت ہے. یہاں سے ایک بہت اہم فقہی مسئلہ آیا، اس ایک فقہی لفظ آیا استطاعت. اگرچہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ آڈیو سننا چاہتے ہیں تو بلیک بورڈ کا استعمال یا وائٹ بورڈ کا استعمال کم سے کم کیا جائے، لیکن یہ مشکل ہو پا رہا ہے کیونکہ بعض باتیں سمجھانے کے لیے بورڈ کا استعمال ضروری ہے. استطاعت، ابھی ابھی آپ نے آل عمران کی آیت نمبر 96 میں یہ لفظ دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ بہت اچھی انگلش میں اس کے لیے کیا لفظ ہوگا، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی انگلش مجھے آتی ہے اور جو ڈکشنری ہے اس کے اعتبار سے کیپیبلٹی، استطاعت. اب لفظ استطاعت کو، اسی ایک لفظ کو سمجھانا ضروری ہے. کیوں ضروری؟ اس لیے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اسی پہ حج واجب ہے، اور اگر کسی پر حج واجب نہیں، یعنی اگر استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں، اور پھر بھی وہ حج کر کے آ گیا تو حج تو صحیح، ثواب بھی اسے ملے گا اور شاید زیادہ ہی ملے، لیکن آئندہ زندگی میں جب کبھی استطاعت آئے گی تو اصلی حج، ایکچوئل حج، آیت نے جو حج مانگا ہے وہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہر آدمی کو فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں جس حج پہ جا رہا ہوں یہ خالی مجھے ثواب دلوا رہا ہے، یا میرا واجب فریضہ ادا ہو جائے گا اور دوبارہ زندگی میں مجھے حج پہ نہیں جانا. اسی طرح سے، یعنی یہ تو بات ہو رہی تھی جو حج پہ جانے والا ہے تو اس کو چیک کرنا ہے کہ میں استطاعت کے ساتھ جا رہا ہوں یا بغیر استطاعت کے. اسی طرح سے الٹا مسئلہ کہ اگر کوئی حج نہیں کر رہا ہے اور شاید یہ سوچ کے نہیں کر رہا کہ میرے اوپر تو واجب ہی نہیں، میری تو کوئی پوزیشن ہی ایسی نہیں ہے مالی اعتبار سے، میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ جسے یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سمجھ رہا شریعت میں یہ کیپیبل ہو اور استطاعت رکھتا ہو. تو دونوں آدمی جو حج کرنے جا رہا ہے اسے بھی یہ چیک کر کے جانا کہ میں استطاعت کے ساتھ حج کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ ساری زندگی دوبارہ مجھ پر حج نہیں یا بغیر استطاعت کے. اور جو حج پہ نہیں جا رہا, تو اگر وہ اس مزاج کا آدمی ہے کہ میں واجبات واجبات نہیں مانتا ہوں, واجب ہوگا ہوگا مجھے نہیں جانا, تو دوسری بات. لیکن اگر وہ خوف خدا رکھتا ہے, واجبات انجام دینا چاہتا ہے, مگر یہ سوچ کے نہیں جا رہا کہ مجھ پہ تو حج ہے ہی نہیں, میرے پاس کیا بچتا, تو وہ چیک کر لے کہ کیا شرن بھی وہ آدمی بغیر استطاعت والا ہے کہ نہیں. اچھا, لیکن اہم ترین مسئلہ یہی ہے اصل میں, اسی کو لے کے آگے چلنا. لیکن ایک چیز مراجع کرام نے بار بار کہی کہ استطاعت اگر ہے تو حج واجب ہے, نہیں ہے تو حج معاف ہے, لیکن استطاعت کو حاصل کرنا ضروری نہیں. یہ جملہ بھی تشریح چاہتا ہے, لیکن یہ بہت اہم جملہ ہے. جو پوری توجہ سے میری بات سن رہے ہیں اور مسائل کا شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک اشارہ کر دوں اور باقی لوگوں کے لیے اس کو سمجھاؤں گا. جب میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے اور باقی لوگوں کے لیے سمجھاؤں گا, تو مراد آپ لوگ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ بھی اس کو اس لیکچر کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور کیسٹ کی وجہ سے بھی. تو آپ تو ماشاءاللہ سبھی سمجھدار ہیں. ایک اشارہ کہ دیکھیے, ایک لفظ آیا استطاعت ہے تو واجب ہے, استطاعت نہیں ہے تو معاف ہے, اور اگر استطاعت نہیں ہے لیکن آپ ہاتھ بڑھا کے اٹھا سکتے ہیں استطاعت کو, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ مجتہدین کرام یا مراجع کرام کہتے ہیں کہ استطاعت اگر آپ کی ودن ریچ بھی ہے, آپ کی بہت آسانی سے وہاں تک پہنچ ہے, پھر بھی استطاعت حاصل کرنا واجب نہیں. اور اس کی ایک مثال کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن بہت ہی آرام اور اطمینان کے ساتھ آپ کو کوئی آدمی لون دینے کو تیار ہے, تو آپ جا کے کہیں گے وہ آپ کو قرضہ دے دے گا اور پھر شاید 20 سال بعد اس کو ادا کرنا, تو کیا یہ قرضہ جو بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے مل رہا, اور خصوصاً آج کل جو دنیا کا ماحول ہو گیا, جس طرح لون کا لینا دینا یہ تو خود پوری ایک نئی ایک اکنامکس بن گئی, تو کیا حج کرنے کے لیے ہم لون لے سکتے ہیں؟ مسئلہ اپنے مقام پر تفصیل سے آئے گا, لیکن وہ اسی لفظ میں آتا کہ مجتہدین کرام کہتے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس لیکن مل سکتی ہے, تو استطاعت کو لینا واجب نہیں. اور یہ جو ایک جملہ ہے نا, یہ ایک جملہ اپنی جگہ پر ایک تشریح چاہتا ہے. کیوں؟ اس سے ملتا جلتا مسئلہ نماز میں آتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں لیکن مل سکتا ہے آسانی سے, وہاں پہ مجتہدین کہتے ہیں کہ پانی لینا پڑے گا, واجب ہے. آپ وہاں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس وقت نہیں ہمارے پاس, ہم تیمم کر کے کام چلا رہے ہیں, وضو میں تو کم, غسل میں یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اسے لے کے آئیے. حج میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو مل بھی رہی ہے تو واجب نہیں ہے اس کو حاصل کرنا. کیوں؟ اس کے لیے ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کے جانا ہے, پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. واجب, ہر وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے, جس کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی دو قسمیں شریعت نے کی, ایک کا نام ہے واجب مطلق. اب یہ لفظ ہی اتنے مشکل مشکل ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا کہ آپ حضرات ابھی سے پریشان نہ ہو جائیں. واجب کی دو قسمیں, مطلق اور مشروط. نماز, روزہ یہ مطلق میں آتا ہے, حج یہ واجب مشروط میں آتا ہے. بس اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کے اندر اسی لیے نہیں ہے کوئی چیز تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ خود ڈھونڈ کے لائیے, حج میں اگر نہیں ہے استطاعت تو آپ پہ لازم نہیں ہے کہ لے کے آئیے, چاہے مل بھی رہی ہے لیکن اب یہ ہے کیا چیز. واجبات کی دو قسمیں ہیں, ایک کا نام واجب مطلق ہے, ایک کا نام واجب مشروط ہے. واجب مشروط کا مطلب کنڈیشنل, شرط مانے کنڈیشن. واجب مشروط یعنی کنڈیشنل واجب، اور مطلق میرے اپنے خیال میں اس کے لیے انگلش کا لفظ ہوگا ایبسولوٹ، لیکن بہرحال کوئی اور لفظ آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا، پہلے مسئلہ سمجھ لیں. ہر وہ کام، ہر وہ واجب جسے اللہ نے کنڈیشنل واجب کیا، یعنی یوں واجب نہیں کیا کہ جاؤ حج کرو، کنڈیشن لگائی. کنڈیشن کے لیے مثلا یہ لفظ آیا وین، حج کے لیے کیا آیت آئیے؟ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے. اف، یہ وہ لفظ ہیں جو کنڈیشن کو بتاتے ہیں، اردو میں جسے کہتے ہیں جب، اگر. جو واجب کنڈیشنل ہوتا ہے، جس میں پہلے کنڈیشن لگی ہوتی ہے، جس کے لیے انگریزی میں غالباً لفظ وین آئے گا یا اف آئے گا، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ کنڈیشن پوری ہو تو آپ پر واجب. آپ کے لیے کنڈیشن کو لانا ضروری نہیں، خود بخود اگر وہ کنڈیشن پوری ہو رہی. اور دوسرا ہوتا ہے واجب مطلق، جس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کہا یہ کام کرنا، نہ وین ہے، نہ اف ہے، نہ اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ لیکن ہے، نہ جب ہے، نہ کب ہے. نماز کی آیت یہی ہے، یقین مسلات، نماز پڑھنا. ایسے واجب کو مطلق کہتے ہیں جس میں واجب کا حکم آیا وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس کا نام ہے واجب مطلق. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے تو کرو، اس کے لیے جتنی چیزیں چاہیے خود ڈھونڈ کے لاؤ. اور ایک ہوتا ہے واجب کنڈیشنل مشروط، اللہ ہی نے کہا اگر استطاعت آ جائے تو حج کرو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن آپ کو نہیں لانا ہے. آ گئی تو کر لینا ہے وہ واجب، اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو اس کو لے کے آنا، کہیں سے جمع کرنا، کہیں سے اس کو خریدنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. تو نماز مطلق ہے، کوئی کنڈیشن نہیں آئی. صرف ایک نماز میں کنڈیشن آئی اور وہ ہے نماز جمعہ. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نماز جمعہ کیوں نہیں. تو اگر قرآن کی آیت آپ دیکھیے سورہ جمعہ میں، صاف فرق پتہ چل جائے گا. نماز جمعہ کا حکم عام نمازوں سے قرآن نے الگ بتایا، عام نمازوں کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن نماز جمعہ کے لیے آیا ہے لفظ اذ. اذ معنی وین، یعنی اگر، اگر ایسا ہو جائے تو جمعے کی نماز پڑھنا. تو نماز جمعہ واجب مشروط ہے، اور واجب مشروط ہر حالت میں انجام دینا واجب نہیں ہوتا، پہلے کنڈیشن فلفل ہو اس کے بعد پھر وہ کام کرنا پڑے گا. اب نماز جمعہ کی کیا کنڈیشن قرآن نے بتائی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ تو بات آ گئی کہ عام نمازیں واجب مطلق ہیں، جمعے کی نماز واجب مشروط. اسی لیے ہم یعنی شیعہ حضرات کے یہاں جمعے کا مسئلہ عام نمازوں سے الگ ہے. خود ہمارے مومنین بھی بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے یہاں نماز جمعہ کا اتنا رواج کیوں نہیں، کیوں اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اگر ہے بھی تو کسی نے کہا کہ واجب تخیری ہے، کسی نے کہا رجا، مسئلہ یہی. اچھا، یہ مطلق اور مشروط یہ مجتہد نہیں کرتا، قرآن کی آیت یا امام کی حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کنڈیشن کے ساتھ واجب ہوا ہے کہ مطلق. میں پھر عرض کر دوں کہ عام نمازوں میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نہ لفظ وین آیا، نہ اف آیا، نہ اگر آیا، نہ مگر آیا. جمعے کی نماز میں ایسا نہیں ہے، جمعے کی نماز میں لفظ اگر آیا، وین آیا، یعنی عربی کا اس. خیر، میں ذرا سا ٹاپک سے ہٹا تھا، وہ بھی ایک خاص وجہ سے کہ جمعے کے بارے میں کسی نے سوال کر لیا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ بتانا تھا کہ حج واجب مشروط ہے. واجب مشروط اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، اگر وہ کنڈیشن، اگر وہ شرط خود بخود آپ کے پاس چل کے آ گئی تو آپ کو وہ کام انجام دینا ہے، وہ واجب. اور اگر وہ شرط نہیں آئی تو آپ کو اسے لے کے نہیں آنا. حج واجب مشروط ہے، اس میں کنڈیشن لگی ہے. کیا کنڈیشن؟ استطاعت کی. اور استطاعت کی شرط کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر استطاعت خود سے آپ کے پاس آ گئی تو آپ پر حج واجب ہے، اور اگر نہیں آئی تو اس استطاعت کو جمع کرنا، اس کو لے کے آنا ضروری نہیں.
ایک بات.
اچھا اب یہ مسئلہ جو میں نے بتایا کسی خاص وجہ سے بتایا کہ بار بار ابھی آپ مسائل میں سنیں گے کہ اگر آپ فلاں طریقے سے حج کر سکتے ہیں تو واجب نہیں ہے وہ چیز مانگنا، وہ چیز لینا، وہ قرضہ لینا، جو کچھ بھی. لیکن اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری مجلس کو یا میری عام گفتگو اس کے لیکن بہت اہم ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اور سمجھ لیجیے، اور یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں عموماً لیڈیز اور ڈیپینڈنٹ بچے، چاہے 15 سال کا ہو، چاہے 18 سال کا ہو، چاہے 20 سال کا ہو، ان کے لیے یہ والا مسئلہ بہت اہم ہے جو اب شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا واجب کی دو قسمیں، اور اس کے ذریعے میں نے نماز جمعہ پہ ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا. اب سنیے حج کی بھی دو قسمیں. واجب کی دو قسمیں ختم، بات حج آیا، اس میں سے سیکنڈ ٹائپ کا واجب یعنی حج واجب مشروع. لیکن خود حج جو ہے اس کی دو قسمیں، اس کے الفاظ عربی کے ہیں لیکن ایسی عربی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. ایک ہے حج استطاعت والا، حج استطاعتی، اور ایک ہے حج بذلی. عربی کا ایک لفظ ہے بذل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم. حج کی دو قسمیں. لیکن ہمارے یہاں یعنی جتنے بھی مومنین ہیں ان میں سے آدھوں کا مسئلہ اس سے حل ہو رہا ہے، وہ صرف ایک مسئلہ بس. حج کی دو قسمیں، بلکہ یہ لفظ بھی میں لکھی دوں، واجب حج کی دو قسمیں، حج استطاعتی اور حج بذلی. حج استطاعتی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو قرآن میں آیا، جس کے پاس استطاعت کیپیبلٹی، ایک تو وہ حج ہے وہ واجب ہوتا. اس کے اندر 6-7-8 شرطیں، اور ایک ہوتا ہے حج بذلی. بذل کے معنی ہیں کسی کو کوئی چیز دینا. جیسے انگریزی مناسک کے حج میں لفظ آیا تھا ٹو گفٹ. حج بذلی کا مقصد یہ کہ ایک آدمی کے پاس ذاتی اعتبار سے کوئی استطاعت نہیں، لیکن دوسرا آدمی آتا ہے اور اسے کہتا کہ یہ 5,000 آسٹریلین ڈالر میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں حج کے لیے، اونلی فار دا پرپز آف حج، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تم اس سے حج کرو. سامنے والے نے آفر کی. تو اب ہمارے لیے یس کہہ کر وہ پیسے لینا واجب ہے. ویسے تو ٹھیک ہے نارمل حالات میں آپ کسی کو بھی حج کا آفر کریں تو بڑی خوشی سے قبول کرے گا، لیکن مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ ہے کہ واجب. اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو حج کے برابر اماؤنٹ دیتا اور کہتا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں حج کے لیے، تو جسے یہ آفر دی گئی ہے اس پر واجب ہے کہ یس بول کے وہ اماؤنٹ لے لے اور پھر اس سے حج پر جائے. یہ اس کا واجب حج ہوگا، اس کا نام ہے حج بذلی. اب اس میں کوئی کنڈیشن، کوئی شرط، کوئی استطاعت، کچھ نہیں. یہ زیادہ آپ کی سمجھ میں آئے گا جب حج استطاعتی کی شرطیں آئیں گی کہ حج کب واجب ہوتا ہے ایک عام آدمی پر، تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ حج بذلی میں کوئی شرط نہیں، جانا ہی جانا. نارملی ہمارے یہاں شوہر جب جاتا ہے اور بیوی کو حج پہ لے کے جاتا تو وہ بیوی کا حج استطاعت کے بغیر ہو گیا حج بذلی. شوہر نے پیسے دی، کہا کہ میں تمہیں حج کروا رہا ہوں، تم حج کرو. تو یہ جو پیسے ملے جسے، یہ حج بذلی کہلائے گا اور یہ بھی واجب حج کنسیڈر ہوگا. اسی طرح سے انسان اگر اپنے بالغ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے، ابھی آپ دیکھیں گے حج استطاعتی میں مثلا ایک شرط آتی ہے کہ آدمی کے پاس ذاتی طور پر اتنا پیسہ ہو کہ اس کا حج کا خرچہ پورا ہو جائے. اب یہ دس سال کی بچی, دس سال کی بچی بالغ, اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کٹ کیٹ چاکلیٹ خرید سکے کجا یہ کہ حج, لیکن اگر باپ نے اس کو پیسے دے دی کہ میں حج کے لیے دے رہا ہوں, تو اب اس بچی نے جو حج کر لیا اس کا واجب حج ہو گیا. لیکن کون سا واجب حج؟ استطاعت تو اس میں تھی نہیں. یہ کہلائے گا حج بزلی. حج بزلی میں کوئی کنڈیشن نہیں. اچھا, اب اگلا ایک مسئلہ جو ہر ایک کو معلوم ہے لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے بتانا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی حج کو واجب طریقے سے انجام دے تو زندگی میں اسے دوبارہ کبھی حج پہ نہیں جانا, اور اگر کوئی آدمی حج کو واجب نہیں تھا اور انجام دے تو بعد میں اس کو دوبارہ بھی حج پہ جانا, اس کے چانسز ہے کہ دوبارہ حج پہ جانا پڑے جب اس پر حج واجب ہو جائے. پھر سن لیجیے, اگر کسی نے حج کیا واجب کر کے تو ساری زندگی اس کو دوبارہ حج پہ نہیں جانا, اگر کسی نے حج کیا ابھی اس پہ واجب نہیں ہوا تو آئندہ زندگی میں بھی اس کو حج پہ جانا پڑ سکتا ہے جب اس پر واجب ہو جائے. تو حج بزلی وہ ہے کہ جس میں حج کرنے والے کی جیب میں ایک پائی بھی نہیں ہے, ایک پینی بھی نہیں ہے, ایک ڈھیلا بھی نہیں, مگر حج اس کا واجب ہو گیا, بعد میں اگر کبھی اس کے پاس ذاتی طور پہ ہزاروں اور لاکھوں ڈالر بھی آ جائیں تو دوبارہ حج پہ نہیں جانا. تو عام طور پہ ہمارے یہاں لیڈیز, بوڑھے والدین اور وہ ڈیپینڈنٹ بچے جو ہیں وہ جو حج کرتے ہیں وہ حج بزلی ہوتا, اس کے نتیجے میں اب دوبارہ ان پر زندگی بھر واجب حج نہیں. یوں کرنے کو تو آدمی جتنے بھی حج کرے اس کا ثواب زیادہ ہی. تو اصل میں حج بزلی کا صحیح معنوں میں مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا جب حج استطاعتی پورا ہو جائے, اس لیے مجتہدین بھی اس کو بعد میں لکھتے ہیں, لیکن میں نے صرف اس لیے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ مسائل آپ سن رہے ہیں اور خیال آ جائے کہ فلاں عورت گئی تھی اس کے اوپر تو یہ استطاعت کی شرطیں نہیں تھی تو کیا دوبارہ حج پہ جانا. بیچ میں آپ کنفیوز نہ ہو اس لیے میں نے بتا دیا کہ جو کسی اور کے پیسے سے حج کرے وہ حج بھی واجب حج ہوتا ہے, اس میں کوئی شرائط ورائط نہیں دیکھی جائیں گی. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ, ذرا سا ٹاپک سے متعلق ہے, اتنا پیش نہیں آتا ہے لیکن بات مکمل ہو جائے اس لیے بتا رہا ہوں. حج بزلی, کوئی آدمی دوسرے آدمی کو حج کے برابر پیسے گفٹ کرے تو قبول کرنا واجب, بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مثلا ہمارے بعض مجتہدین تھے, زندگی میں حج نہیں کی یعنی استطاعت نہیں تھی. آیت اللہ شہرودی کا تو بہت مشہور واقعہ, اور ایران کے ایک تاجر آغا شہرودی, آغا محسن حکیم کے ساتھی, بہت پرانے مرجع نہیں, اس کی خواہش ہوئی کہ میں حج کروں تو ایسا حج کروں کہ انڈر دا سپرویژن آف اے مرجع, وہ میرے ساتھ ساتھ. اس نے جا کے ریکویسٹ کی آغا شہرودی سے, انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا. ایج بھی ان کی اچھی خاصی تھی اس وقت, تقریباً 70 سال. اس نے دوسری جیب اس سے حج کے برابر پیسے نکال کے ان کے ہاتھ میں دیے کہ میں آپ کو یہ رقم دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے حج کریں. واجب ہو گیا, حج جانا پڑا اس بڑھاپے کے اندر. خیر, اب زیادہ تر مراجع پہ آج کل یہ مسئلہ اس لیے نہیں چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی حج کر چکے ہوتے ہیں, ایک دفعہ جو آدمی حج کر لے اس پہ یہ مسئلہ نہیں چلے گا. یا ہندوستان کا واقعہ ہے جناب غفران ماد کے بیٹے کا, کہ ایک باپ حج پہ جا رہا تھا, اس کی خواہش تھی کہ بیٹی میرے ساتھ چلے, شوہر نے منع کر دیا, میں اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ آیا جناب غفران ماد کے بیٹے کے پاس, سلطان العلماء کے پاس, کہ کوئی طریقہ ہے؟ کہا ایک ہی طریقہ, اس پہ حج بزلی کر دو. حج بزلی یعنی اس کو اتنے پیسے دے دو, جب پیسے دے دو تو حج واجب ہو گیا, جب حج واجب ہو گیا تو شوہر کی اطاعت واجبات میں نہیں چلے گی. یہ مسائل کے اعتبار سے تفصیل آئے گی, ابھی تو میں نے ذرا سا واقعے کی شکل میں حج بزلی آپ کو بتایا. لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ کسی کو حج کے برابر رقم دی جائے جیسے 5,000 آسٹریلین ڈالر، اور یہ کہا جائے کہ یہ پیسے اس لیے دیتا ہوں کہ حج کرو، تو سامنے والے کے لیے قبول کرنا واجب ہے، یس کرنا واجب ہے، اور اس کا حج واجب ہو جائے گا. اور اگر کوئی آدمی دوسرے کو 5,000 ڈالر گفٹ کر رہا ہے، حج کا نام نہیں لے رہا، کہہ رہا بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو 5,000 ڈالر دوں. اب عام زندگی میں کون کس کو دیتا ہے، لیکن یہ چلتا ہے قریب رشتہ داروں میں. شوہر کسی وجہ سے بیوی کو گفٹ کر رہا ہے یا باپ کسی وجہ سے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہے، حج کا نام نہیں لیتا. تو اب یہاں پر بالکل اجازت ہے سامنے والی پارٹی کو کہ وہ اس لیے نہ بول دے کہ اگر میں نے یہ گفٹ لے لیا تو میرے پاس حج کے برابر رقم آ جائے گی، کہیں مجھ پر حج واجب نہ ہو جائے. کون سا حج؟ حج استطاعت. دیکھیے میں نے کہا نا ٹیکنیکل پوائنٹ ایک پیش نہیں آتا، کیوں اس میں ٹائم لگایا جائے؟ اتنا زیادہ ٹیکنیکل مسئلہ کون دوسرے عام آدمی ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہیں، لیکن چونکہ حج کی کتاب میں یہ مسئلے لکھے ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. صرف ایک مسئلہ، یہ کہہ کر پیسے دیے جائیں کہ حج کرنا ہے تو لینا پڑے. ایک آدمی دوسرے کو حج کے برابر پیسے دے رہا، دونوں میں سے کسی کے ذہن میں حج کا تصور نہیں یا دینے والے کے ذہن میں نہیں، تو لینے والے کی مرضی ہے، وہ یہ تحفہ رد کر سکتا فقط اس لیے کہ اگر یہاں کہہ لیا میں نے پیسے لے لیے، احسان الگ ہوگا، مجھ کو حج پہ الگ جانا پڑے گا. اور استطاعت کو حاصل کرنا واجب نہیں. خیر میں محسوس کیا میں نے کہ ذرا سا آپ کنفیوز ہوئے ہیں، لیکن پہلے مسئلے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ابھی میں نے بتایا ہے یہ آپ کی سمجھ میں اور واضح طور پہ آ جائے گا. آئیے اب صحیح معنوں میں آج کی کلاس شروع کریں. ابھی تو ہم ادھر ادھر چل رہے تھے. حج استطاعت، حج اسلام کا وہ اہم ترین واجب ہے جس کے لیے بڑی سخت حدیثیں بھی آئیں، مگر دوسری جانب اس کی فضیلت والی حدیثیں بھی اتنی ہی زیادہ، اور یہ ساری حدیثیں اتنی معتبر کہ مجتہدین کرام اور مراجع اعظم اپنے رسالے عملیہ میں بھی اس کو لکھتے ہیں. جو حدیث میں نے 2 ہفتے پہلے پڑھی تھی، تمام مجتہدین نے اس کو کوٹ کیا. 2 الگ الگ حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پہ حج واجب ہو گیا اور راستے میں کسی ظالم کا ڈر بھی نہ تھا، پھر بھی اس نے حج نہ کیا، تو جب مرے گا مات یہودین اور نصرانیہ، اس کی موت یا یہودی کی موت ہوگی یا عیسائی کی موت ہوگی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پہ حج واجب اور اسے راستے میں کوئی خوف نہ ہو، پھر بھی وہ حج انجام نہ دے، تو قیامت کے دن وہ یہودی بنا کے اٹھایا جائے گا یا عیسائی. ایک حدیث کا تعلق ہے موت کے وقت اس کی کیا حالت ہے، ایک دوسری حدیث امام کی ہے جو قیامت کے دن کی حالت بیان کر رہی ہے. اور یہ بھی پیغمبر کی حدیث کہ جس نے حج کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امہ، جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. دوسری حدیث ہے کہ حج کرنے والا اللہ کا ایسا مہمان بنتا کہ اللہ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ 4 مہینے تک اس کی ہر دعا کو قبول کرے، سوائے اس کے کہ حرام کی دعا مانگی جائے. اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے فضیلت کی حدیثوں کا. لیکن بات شروع ہو رہی ہے اس لیے مجھے کہنا پڑے، لیکن حج کے سارے فضائل اپنی جگہ، واجب ہوا شرائط کے ساتھ تب یہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں، اور اگر شرائط کے ساتھ واجب نہیں ہوا، ہم نے کسی طرح شوق دکھا کر زحمت پریشانی کے ساتھ حج کر لیا، تو وہ حج واجب حج نہیں لکھا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حج واجب کب ہوتا ہے. غلط فہمی نہ ہو تو اس لیے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے چہروں سے محسوس کر لیا کہ آخری جملہ آپ نہیں سمجھے، اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی مسئلہ آ رہا ہے کہ استطاعت ہو تو حج واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی اگر کوئی حج کرنا چاہے تو کر سکتا، لیکن وہ اس کا واجب حج نہیں لکھا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر زندگی میں آگے چل کر اس کی حیثیت ہوئی تو اس کو حج دوبارہ کرنا ہوگا اور وہی اصلی حج ہوگا. اس حج کا ایک مخصوص نام ہے. کون سا حج؟ جو حج شرائط کے ساتھ استطاعت کے ساتھ واجب ہوتا ہے اس کو خالی حج نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں حج اسلام. لفظ اسلام تو ہمارے مذہب کا نام بھی ہے، دین کا نام بھی، لیکن وہ جو واجب حج، واجب حج کا دوسرا نام ہے حج اسلام. کون سا واجب حج؟ جو انسان اپنی استطاعت کے ذریعے سے واجب ہو، اور یا پھر کسی نے گفٹ دیا، کیونکہ کچھ اور حج بھی واجب ہوتے ہیں، اس کو اس وقت چھوڑ دیجیے، کسی نے منت مان لی وہ حج حج اسلام. تو اب جملہ سنیں، حج اسلام زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب، اس سے زیادہ نہیں. لیکن کب؟ جب اس کی شرطیں پوری ہوں. وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایک ہی شرط ہے، استطاعت. استطاعت کے بعد جو انسان حج کرے اس کا نام ہے حج اسلام. اور استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی میں یہ چار پانچ چیزیں پائی جائیں، وہ ان چیزوں کا کیپیٹل. پہلی ہے استطاعت عقلی، یہ استطاعت عقلی نماز اور روزے کے لیے بھی ہے، لیکن وہاں پہ یہ اتنی اہم نہیں بنتی، حج میں بہت اہم بنتی. دوسری ہے استطاعت مالی، تیسری ہے استطاعت طریقی، اور چوتھی ہے استطاعت بدنی. اہم ترین مسئلہ استطاعت مالی کا ہے، اس لیے اس کو ہم تفصیل سے سمجھائیں گے، لیکن ایک ایک دو دو جملے باقی بھی سمجھ لیجیے. استطاعت عقلی، یعنی حج اس پر واجب ہے جو مکمل عقل رکھتا ہو. مکمل عقل کے اندر دو باتیں آ گئیں، بالغ ہو اور عاقل ہو. بالغ کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر حج کر رہا ہے یا اس کو حج کروایا جا رہا، چاہے ایک نابالغ بچے کے نام پر ایک ملین یا ایک بلین ہی ڈالر کیوں نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ مر گیا، جائیداد مل گئی، بیٹے کو نابالغ ہے اور بہت بڑا اس کے پاس سرمایہ، پھر بھی اس پر حج واجب نہیں. اور اگر وہ نابالغ اپنے پیسے سے حج پہ چلا بھی گیا تو وہ حج کا ثواب ملے گا، لیکن حج اسلام نہیں ہوگا، واجب حج نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا. اسی طرح سے اگر کسی باپ یا ماں نے اپنے ساتھ بچوں کو بھی حج کروا لیا، تو اس میں جو نابالغ بچے ان کو حج کروایا گیا، خالی ثواب ملا، دوبارہ حج کرنا ہی کرنا. اچھا، اب یہ مسئلہ کہ بالغ ہونے کے بعد جو حج ہوتا وہ اصلی حج کہلاتا، وہ واجب حج کہلاتا. یہ نماز اور روزے میں بھی آپ شرائط دیکھیں گے کہ بالغ پر نماز واجب، بالغ پر روزہ واجب، نابالغ پہ نماز نہیں ہے، نابالغ پہ روزہ نہیں. لیکن وہاں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں بنتا. یہاں اہم اس لیے بنتا ہے کہ نابالغ نے اگر حج کر لیا، اور اس کی مثالیں، تو کہیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں ایک حج تو کر چکا ہوں اور ایک دفعہ کے بعد دوبارہ کبھی حج نہیں ہوتا. نماز روزے میں یہ غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کی نمازیں الگ ہے، بالغ ہو کے اسے روزانہ نمازیں پڑھنا. لیکن حج میں چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ حج تو ٹوٹل ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے زندگی میں، تو نابالغ اپنے حج کو یہ نہ سمجھے کہ میں ایک حج تو کر چکا ہوں. نہیں، اگرچہ مسئلہ واضح، لیکن آپ کے لیے واضح ہے. میرا اتنا زیادہ حاجیوں سے کانٹیکٹ ہوا کہ مجھے اندازہ ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو انٹرنیٹ اور ریکارڈنگ کی وجہ سے کچھ ایسے مسئلے بھی میں بتاؤں گا جو آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت، ہم تو ان مسئلوں کی حد تک بالغ و عاقل ہیں. اچھا، خیر، تو بالغ جو حج کرے گا وہی اس کا حج، ایک حج زندگی بھر کے لیے کافی. نابالغ کے زمانے میں جو حج اس نے کیے وہ حج ثواب دلوا دیں گے، لیکن وہ حج اسلام نہیں بنیں گے، واجب حج نہیں بنیں گے. کیونکہ سعودی عرب میں رہنے والے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو نابالغ بھی ہیں تو 8-10 حج بھی کروا چکے ہیں. اچھا یہاں بالغ سے مطلب وہی ہے جو نماز روزے کے لیے، کہ لڑکی اگر 9 سال کی ہو گئی اور وہ بھی اسلامی 9 سال اور باپ نے اس کو حج کروا دیا، زندگی بھر کے لیے گویا اپنی بیٹی کی اس نے حج کے حوالے سے ذمہ داری ختم کر دی. لیکن لڑکا اگر 10 سال کا ہے اور حج کروایا تو بیکار ہے، جب تک 15 سال اسلامی وہ پورے نہ کرے یا دوسری شرائط. عاقل کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے نہیں. بہرحال پاگل آدمی یا مجنون آدمی، اسے اگر کوئی اپنے ساتھ حج پہ لے جائے تو عام آدمی تو نہیں لے جائے گا، والدین ہی لے جا سکتے ہیں، تو اس کا حج وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. ایک سوال ایسا پوچھا جاتا ہے کہ جو یہاں والے بھی پوچھ سکتے ہیں اور سعودی عرب والے بھی پوچھتے ہیں، کہ حج واجب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہو، استطاعت عقلی، عقل اس کی میچیور ہو چکی ہو، لیکن اگر نابالغ ہے بچہ تو حج واجب نہیں. آپ اپنے ساتھ اگر اپنے نابالغ بچوں کو لے جانا چاہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی پرمیشن ہے؟ ہماری بات فقط شریعت کی ہو رہی ہے، لیگل ریکوائرمنٹس کی نہیں. تو جواب یہ ہے کہ ہاں، نابالغ حج کرے گا تو وہ حج مانا تو نہیں جائے گا، لیکن مستحب ہے، خالی اجازت ہی نہیں ہے، ریکمینڈیڈ ہے کہ انسان اپنے نابالغ بچوں کو اپنے ساتھ حج کروائے. اور اگر وہ بچہ ممیز ہے، یعنی سمجھدار نابالغ ہے، دو قسم کے بچے، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے کسی کی گود میں اور ایک 13 سال کا بچہ، نابالغ یہ بھی ہے نابالغ وہ بھی، لیکن اگر ممیز یعنی سمجھدار نابالغ تو یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، خالی ریکمینڈیڈ نہیں بلکہ ہائیلی ریکمینڈیڈ. خیر یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا ہے، یہاں بڑے حج نہیں کر رہے تو بچوں کی بات تو چھوڑی جائے، لیکن بالغ کے حوالے سے بات آئی کہ نابالغ حج کر سکتا، شرن کوئی رکاوٹ نہیں. یہ تو جو مسئلہ مکمل ہوتا جائے اس کو ہم مٹا دیں گے. دوسرا ہے استطاعت مالی اعتبار سے آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ حج کر سکیں، اسی پہ ابھی بات ہو رہی ہے. تیسرا بھی آج کل اتنا پیش نہیں آتا، استطاعت طریقی، عربی میں طریق کہتے ہیں راستے کو. جو دو حدیثیں آپ نے معصومین کی سنی، دونوں اس شرط کو بہت اہم بتایا گیا، کیونکہ واقعا ایک طویل عرصے تک یہ شرط بہت اہم تھی. تو تیسری شرط یہ ہے کہ استطاعت طریقی، راستہ کھلا ہو، اپنے وطن سے لے کر حج پر جانے تک چور، ڈاکو، ظالم، ان کا کوئی خوف نہ ہو. ایک طویل عرصے تک حج کے راستے غیر محفوظ تھے دو اعتبار سے، ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پورے سعودی عرب کے اندر ڈاکوؤں کا اتنا زیادہ غلبہ تھا، کنٹرول تھا، کہ اگر 100 آدمی حج پہ جاتے تھے مشکل سے 60 یا 65 بچ کے آتے تھے، 30-35% مارے جاتے تھے یا لٹ جاتے تھے. تو ایسی حالت میں حج واجب نہیں. اور دوسرا مسئلہ خاص شیعوں کے لیے تھا کہ ایک طویل عرصے تک وہاں کا ماحول ایسا رہا تھا کہ اگر کوئی شیعہ پتا چل گیا کہ شیعہ حج کرنے آ رہا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اب یہ سب مل ملا کے وہ جو تیسرا جس کو میں نے مٹا دیا، استطاعت طریقی، راستہ سیف ہو، یہ شرط اگرچہ آج بھی ہے لیکن پریکٹیکلی اب اس مسئلے میں اتنا ہم کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بہرحال اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ اگر کبھی حالات بدلے اور راستے غیر محفوظ ہو گئے تو حج ساقط ہے. اگر کوئی یاد نہ سنیے، اصل مسئلہ یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اصل مسئلہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ راستے غیر محفوظ، جان کو خطرہ، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے حج کر کے آ گئے، بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا، لیکن وہ واجب حج نہیں ہوا، سنت حج ہوا، چلے ثواب مل گیا، یہ نہیں کہتا کہ ضائع ہو گیا، ثواب مل گیا، واجب حج نہیں ہوا، حج اسلام اب تک باقی، جب دوبارہ راستے محفوظ ہو جائیں گے تو جانا پڑے گا. تو بعض مسئلے پازیٹو طریقے سے سمجھ میں نہیں آتے، اس کو نیگیٹو کیجئے تو سمجھ میں آتے ہیں، کہ راستے غیر محفوظ ہیں لیکن آدمی نے کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار، دے دو قربانی، لیکن وہ واجب حج نہیں ہوگا دوبارہ کرنا. آئیے چوتھا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ، دونوں ہی اہم ہیں، لیکن چونکہ چوتھا مسئلہ شارٹ ہے اس لیے پہلے اس کو فارغ کر دیں تاکہ پھر بلیک بورڈ پہ ایک ہی مسئلہ رہ جائے. استطاعت بدن یعنی فزیکل استطاعت. فزیکل آدمی کو جسمانی طور پہ اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ حج کا پورا سفر تمام واجبات سمیت کر سکے. اگر کوئی آدمی فزیکلی اتنا کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہ وہ حج کی زحمتیں برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا حج واجب حج نہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ بہت زیادہ کامن قسم کا ہے پیش آتا ہے اس لیے اس کو سمجھانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے کھانے پینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب دنیا بھر کی ہر چیز کھانے کی طاقت تھی تو پیسے نہیں تھے وہ چیزیں خریدنے کے لیے, اور جب اللہ نے اس قابل کیا کہ وہ چیزیں خرید سکے تو بلڈ پریشر, ڈائبیٹک, ہارٹ, امکا ڈھمکا اتنی بیماریاں ہو گئیں کہ صرف گھاس پھوس کھانے کی ڈاکٹر نے اجازت دی. تو جیسا یہ اکثر لوگوں کی سٹوری کہ جب میدا ایسا ہے کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم تو کوئی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں, اور جب پیسے آ گئے تو اب جسمانی اعتبار سے کوئی کھانا ہی نہیں کھا سکتے. حج میں بھی کبھی ایسا ہو سکتا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا کہ جب تک جوان تھے ہٹے کٹے تھے طاقتور تھے تو پیسے نہیں تھے, اور جب بڑھاپے میں جا کے اتنے پیسے آئے تو اب جسمانی اعتبار سے حج کرنا ممکن نہیں رہا. تو یہاں پہ ایک مسئلہ نکلا ہے. ابھی تک جو دو چیزیں آپ نے سنی تھی استطاعت عقلی اور استطاعت طریقی, اس میں یہ تھا کہ اگر فرض کیجئے ایک بچہ نابالغ ہے اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہ حج کر سکتا ہے مگر نابالغ تھا تو حج واجب نہیں تھا. جب بالغ ہوا اس سے پہلے یہ پیسے کسی ضروری کام میں خرچ ہو گئے, ختم بات, چیپٹر کلوز, حج اس پر واجب ہی نہیں ہوا. اسی طرح استطاعت طریقے, اس سال ہمارے پاس پیسے آ گئے مگر راستے غیر محفوظ تھے. اچھا اب استطاعت طریقے میں دیکھیے ایک مثال ابھی ذہن میں آئی راستے بند ہونے کی جو آج کل بھی پیش آتی ہے, ویزا نہ دیا تو کیسے حج کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیسے تھے تو راستہ غیر محفوظ تھا, اگلے سال راستہ کھلا تو مین ٹائم پیسے ختم ہو گئے, ختم, حج واجب ہی نہیں ہوا. کیونکہ دو چیزوں پہ حج واجب ہوتا ہے, پیسے ہوں راستہ کھلا, دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہونے پائے. لیکن استطاعت بدنی کا مسئلہ ذرا سا مختلف, وہ یہ ہے کہ جب طاقت تھی فزیکلی فٹ تھے تو پیسے نہیں تھے. ٹھیک, جب پیسے نہیں ہیں تو آدمی کیسے حج کرے گا. اس کے بعد پیسے آ گئے فزیکلی آدمی کمزور ہو گیا, حج پہ جانے کی طاقت نہیں رہی, حج معاف نہیں ہوا. اس سے پہلے کے جو دو مسئلے تھے جو مٹا دیے گئے اس میں یہ تھا کہ پہلی کنڈیشن جب پوری ہو رہی تھی تو دوسری نہیں تھی, جب دوسری آ گئی تو پہلی چلی گئی, تو اس میں کیا تھا, حج معاف ہے. کیونکہ جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ ہو حج واجب نہیں. مگر یہ استطاعت بدنی میں ایسا نہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے پیسے آ گئے مگر جسم میں طاقت نہ رہی تو اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے ایک نائب کو بھیجے, اپنے بہاف پر کسی نائب کو بھیجے, یہ واجب. پیسے آ چکے ہیں بدن میں طاقت نہیں حج کرنے کی تو واجب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیجے. اور یہ سنیے کہ یہ پوری شریعت میں ایک ہی مسئلہ, جہاں زندہ آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی واجب کام انجام دے گا, ورنہ واجبات میں یہ نہیں چلتا ہے. جب تک کہ آدمی زندہ ہے اپنا واجب خود کرنا, ایون اگر اپنا واجب کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی نہیں کروا سکتے. بیسٹ ایگزامپل اس کی روزہ, کہ ایک آدمی پہ قضا روزے ہیں, اب اتنا بیمار ہو گیا روزے رکھ ہی نہیں سکتا, امپاسبل, کوئی ایسی بیماریاں آ گئیں یا اتنا بڑھاپا آ گیا, پھر بھی اس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے قضا روزے کسی سے رکھوائے جب تک کہ وہ زندہ. اور یہی مسئلہ نماز کا ہے, یہی مسئلہ دیگر واجبات کا. حج اونلی ایگزمپشن ہے اس اصول سے, کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے آ چکے ہیں فزیکلی طاقت نہیں تو وہ اپنا واجب حج جو پیسے کی وجہ سے واجب ہوا واجب ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنائے اور وہ اس کی طرف سے جا کے حج کرے اس کی زندگی. ایک سوال وہ یہ کہ اس نے اپنی طرف سے کسی نائب کو بھیج دیا اور وہ حج کر کے آ گیا, پھر بعد میں اس آدمی میں طاقت آ گئی کیونکہ ابھی یہ بیمار تھا. اچھا بیمار کون سا بیمار کہ جو بظاہر اس کو ایسا لگے کہ آئندہ میں صحت مند نہیں ہوں گا, اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ نائب کو بھیجے. اگر صحت یاب ہونے کے چانسز ہیں تو خیر وہ ویٹ کرے گا. چانسز تھے کہ نہیں اب میں صحت یاب نہیں ہوں گا لیکن 5 سال بعد اس بیماری کی دوا نکل آئی, صحت یاب ہو گیا بالکل ٹھیک تھا, دوبارہ حج پہ جانا. ایک حج اس کے بہاف سے ہو چکا, اب اسے دوبارہ خود حج پہ جانا اگر دوسرے حج کے پیسے ہوں. ایک آدمی بڑھاپے کی وجہ سے فزیکلی انفٹ ہے حج کے لیے, نہیں گیا تو واجب ہے کہ اگر پیسے آ جائیں تو کسی کو اپنے بہاف پہ بھیج دیا. کچھ عرصے کے بعد حکیم لوگ کچھ معجون واجون بناتے ہیں نا, یا اسی قسم کی کوئی ایسی دوا نکل آئی جو پتا چلا کہ بوڑھا ہے لیکن طاقت ہے اس کے اندر حج کرنے کی, دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا. تو استطاعت بدنی کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ایک کنڈیشن پوری ہوئی ہے پیسے آ گئے, دوسری کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی, پھر حج واجب ہو گئے. اور اس طرح سے واجب ہوا کہ ابھی حج کرواؤ کسی اور کو بھیج کر, اب بعد میں اگر طاقت آ گئی جسم میں اور اتنے پیسے تھے کہ اس وقت بھی حج کر سکتے ہو تو ایک حج دوبارہ خود بھی کرنا ہو, تو اس آدمی کے دو حج ہو جائیں گے, ایک جو اس کے بہاف پر کسی نے کیا اور دوسرا یہ کہ جو اس پر خود واجب. البتہ کنڈیشن یہ کہ دوسرے حج کے موقع پر یعنی جب یہ صحت مند ہو گیا ہیلدی ہو گیا تو اس وقت بھی اس کے پاس پیسے ہوں, اگر پیسے ہی نہ رہے تو خیر وہی پہلا والا حج جو اس کے بہاف پہ کسی نے کیا وہ کافی. لیکن یہ مسئلہ اتنا کم پیش آنے والا نہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے پیرنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا. خیر اصل مسئلہ جس کے لیے آپ لوگ آئے تھے, یعنی خیر آپ تو آ ہی رہے ہیں ریگولر کلاس کے اندر, جس کا اعلان ہوا تھا وہ ہے استطاعت مالی. جو حج کی سب سے اہم شرط ہے, اگر استطاعت مالی ہے تو حج واجب ہوتا ہے, اور اگر استطاعت مالی نہیں تو حج واجب نہیں ہے. اور اگر یہ آدمی کسی طرح بھی حج کر کے آ بھی گیا کچھ کنجوسی سے کچھ بجٹ کو مختصر کر کے, تب بھی اس کا حج اسلام یا واجب حج اب تک باقی, یعنی زندگی میں جب کبھی پیسے آئیں گے دوبارہ جانا پڑے گا. استطاعت مالی بہت مختصر سا مسئلہ ہے لیکن کیا کیا جائے, حدیثیں کچھ ایسی ہیں کہ علماء کو یہ مسئلہ پھیلانا پڑا. استطاعت مالی کا مطلب کیا ہے, کہ نمبر ایک آنے جانے کا خرچ, بالکل یہ کامن سینس کی باتیں ہیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں لیکن ایک طریقہ کار ہے اس لیے اس کو لکھا جا رہا ہے, آنے جانے کا خرچ. نمبر دو سواری کا کرایہ, یہ مسئلہ نمبر دو ہم لوگوں کے لیے زیادہ نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو مکے کے قریب میں رہتے ہیں, ہمارے لیے تو بہرحال انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم بغیر سواری کے نہیں جا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا کہ آدمی کے پاس سواری کا کرایہ ہونا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی خانہ کعبہ کے برابر میں رہتا ہے اس کے لیے واکنگ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو پھر بھی حج واجب نہیں. ایک آدمی ایسا جو خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ سے اتنے کم ڈسٹینس پر ہے کہ وہاں سے پیدل چل کے آ سکتا ہے, 12 میل 14 میل 18 میل کے فاصلے پر, اس کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے پیدل آ سکتا ہے, وہ 20 میل دور رہتا ہے مکے سے ہی نہیں اتنا قریب, اگر وہ حج کر بھی لے گا تو اس کا واجب حج نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ سواری کا الگ سے کرایہ ہونا چاہیے، چاہے آدمی کو سواری کی ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو. لیکن یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے نہیں، کتابوں میں لکھا ہے اور بہت اہم شرط بنا کے لکھا، اس لیے میں نے اس کو لکھ دیا، ورنہ آسٹریلیا سے تو بہرحال ہر صورت میں یہ شرط ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ گھر والوں کا خرچ، جس دوران انسان حج کر رہا، دو ویک، تین ویک، چار ویک، چھ ویک، تو جو اس کے گھر والے ہیں، جتنے بھی اس کے فیملی ممبرز ہیں جو حج پہ نہیں جا رہے، ان کا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس اپنے حج کا خرچہ اور ہمارے گھر والے اس بات سے راضی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تنگی ترشی سے کسی طرح گزارا کر لیں گے، ہم پر حج واجب نہیں. اگر ہم نے حج کر بھی لیا تو وہ حج ہم کو ریپیٹ کرنا، کیونکہ یہ تیسری شرط ہے کہ اس دوران گھر والوں کا خرچ بھی ہونا چاہیے. چوتھی شرط، واپسی کے بعد کا خرچ. یہ تو میں نے ایسے لکھ دیا نا، اصل مسئلہ تو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ واپس آنے کے بعد آدمی کا سورس آف انکم محفوظ رہنا چاہیے. ایک دفعہ پہلے یہ مسئلہ کسی حوالے سے آ چکا تھا، تو یہ بھی ایک شرط ہے. فرض کیجئے کہ آدمی کا ایسا بزنس کہ تین ویک کے لیے جائے گا، تو وہ بزنس جو ہے اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اب اس کے اوپر حج واجب نہیں. اور اگر یہ حج کر کے آ بھی گیا، بزنس جاتا ہے تو چلا جائے، میں اللہ کے گھر کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، تو حج ہو گیا لیکن واجب حج اس کا باقی رہا، یہ استطاعت والا حج نہیں ہوا، دوبارہ چانسز ہیں کہ دوبارہ اس پر حج آ جائے. یا اگر آدمی کا جاب چھٹی نہیں مل رہی اور وہ چلا جائے کہ چھٹی دے کے نہ دے، میں اللہ کے گھر کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، حج واجب نہیں. اور اس نے اگر حج کیا تو بہرحال اس حج کا ثواب مل سکتا، لیکن واجب حج اس کا یہ کنسیڈر نہیں ہوگا. البتہ ان سب میں یہ بات تو کامن سینس کی ہے کہ یہ والا جاب جا رہا ہے لیکن اس کو دوسرا جاب مل جائے گا، ایسا کوئی ہائیلی کوالیفائیڈ یا ایسا کوئی پروفیشنل ہے، یا یہ کہ یہ بزنس ختم ہو رہا ہے مگر کہیں اور سے سورس آف انکم ملے گا، تو زور اس بات پر نہیں ہے کہ یہی کام باقی رہے. اسلام صرف یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ واپس آنے کے بعد گھر کا خرچہ چلانے میں زحمت نہ ہو تو حج پہ جانا واجب. تو اب اگر یہ کیس ہے کہ آپ جس جہاں جاب کر رہے ہیں وہ منع کرتے ہیں، لیکن آپ چلے گئے یہ جاب چھوٹ جائے گا، دوسرا کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گا، زیادہ زحمت نہیں ہوگی، تو حج پہ جانا واجب حج ہو جائے گا. وہ یا بزنس ختم ہو جائے گا لیکن آدمی کوئی اور کام کر سکتا، تو یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ جب آپ حج کا ارادہ کر لیں گے اور مشتہد کی مناسک حج پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں ذرا سی مبہم لکھی گئی. تو خلاصہ یہ کہ آنے جانے کا خرچہ ہو، اور آنے جانے کے خرچے کا مطلب ہے کہ اس میں وہاں کے قیام اور اسٹے کا خرچہ بھی ہو، سواری کا کرایہ بھی ہو، گھر والوں کا خرچ بھی ہو اس دوران مین ٹائم، اور واپس آنے کے بعد بھی اس کی انکم کا ذریعہ برقرار رہے، چاہے یہ والا جاب چاہے دوسرا جاب، چاہے یہ والا بزنس چاہے دوسرا بزنس. یہ تو ہوا ایک بہت ہلکا سا اسکیچ کہ استطاعت مالی کسے کہتے ہیں. اب ذرا سی اس کی ڈیٹیل، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ یہ سارے خرچے آدمی کے پاس ہوں تو اس پر حج واجب ہے، لیکن حج میں یہ خرچے کرنا ضروری نہیں. اب مثلا آنے جانے کا اور وہاں اسٹے کا خرچ، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی آپ سے ریلیٹڈ ہونے والا ہے بہت زیادہ، کہ فرض کیجئے کہ $5,000 میں یہ سارے کے سارے خرچے نکلتے ہیں، تو جب $5,000 ہوں تو آپ پر حج واجب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ $5,000 حج میں خرچ بھی کریں. فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا حج $2,000 میں ہو گیا اور 3,000 آپ کے بچ گئے، حج آپ کا واجب مانا جائے گا. پھر سنیے،
ایک آدمی کے پاس $5,000 ہوں تو حج واجب ہوتا. یہ 5,000 کا فگر ہم ایک سپوز کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, سواری کا خرچہ, گھر والوں کا خرچہ, یہ سب $5,000 ہونے چاہیے. لیکن ایسے طریقے موجود ہیں کہ آپ $5,000 کا حج تو 2,000 یا 3,000 میں کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے 5,000 خرچ نہیں کیے, 3,000 خرچ کیے, 2,000 بچا لیے, آپ کا حج صحیح ہے, واجب ہے, ہو گیا. دوسرے مومن نے دیکھا کہ یہ 3,000 کا حج کر کے آئے, اس نے کہا میں بھی 3,000 کا حج کر سکتا ہوں. وہ 3,000 میں حج کر کے آیا, اس کا حج واجب نہیں مانا گیا. پھر سے جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 5,000 ہیں آپ کے پاس اور آپ نے 3,000 میں حج کر لیا, وہ حج واجب ہو گیا. 5,000 ہیں ہی نہیں, آپ نے دیکھا کہ لوگ 3,000 میں حج کر سکتے ہیں, مثال ہے آپ کے سامنے, تو آپ نے کہا میرے پاس 3,000 ہے, میں اسی میں حج کر رہا ہوں, حج ہو جائے گا لیکن واجب نہیں ہوگا. تو یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے اس تقریر کے بعد جس میں میں نے 5,000 کا فگر دیا, مجھے یہ بتایا کہ جی حج تو 3,000 میں بھی ہو سکتا ہے. خیر, مجھ سے زیادہ تو شاید کسی کو اس کا تجربہ نہ ہو کہ حج کتنے میں ہو سکتا ہے, لیکن ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ 5,000 ہیں آپ کے پاس اور آپ نے 3,000 میں حج کر کے 2,000 بچا لیے, آپ کا واجب حج ہو گیا. لیکن 5,000 ہے ہی نہیں, یہ دیکھ کر کے 3,000 میں حج ہو سکتا ہے, آپ نے کہا میں بھی جا رہا ہوں, جائیے, ثواب بھی ملے گا, لیکن وہ واجب حج نہیں ہوگا, دوبارہ اسے کرنا ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ حج کے لیے یہ پیسے ہونا ضروری ہے, خرچ کرنا ضروری نہیں. بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو آپ پہ حج واجب ہے, لیکن اگر آپ اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں, کھانے کا وقت آیا تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, اور سونے کا وقت آیا تو ان کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے, اور آپ نے کسی طرح سے ایک پیسہ خرچ کے بغیر حج کر لیا, وہ حج واجب حج ہو جائے گا, واجب حج مان لیا جائے گا. تو حج کا خرچہ جب ہو آدمی کے پاس تو اس پر حج واجب ہوتا ہے, پھر چاہے اس پیسے کو خرچ کرے, چاہے آدھے پیسے کو خرچ کرے, اس سے کوئی تعلق نہیں. میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ اتنا باریک یا نازک فرق ہے ان دو مسئلوں میں. ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ جب $3,000 میں ان صاحب کا واجب حج ہو گئے تو اتنے تو میں بھی نکال سکتا ہوں, تو فرق ہے 5,000 جیب میں ہو پھر 3,000 میں حج کرو وہ واجب, اور 3,000 ہیں تو واجب نہیں. سوائے ایک آدمی کے, یہ لفظ ہے سوائے بھی وہی اگر اور مگر کا بھائی ہے, سوائے ایک آدمی کے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیے واجب ہے کہ حج پہ جانا ہی جانا ہے تمہیں, حج کے خرچے نہیں ہیں, تو اپنا بجٹ کم کرو, زحمت اٹھاؤ, سڑکوں پر رہو, خالی مثلاً زمزم کا پانی پی کے گزارا کرو, کھانا بھی نہ کھاؤ. اچھا یہ تو ذرا میں نے مبالغے کے لیے کہہ دیا, لیکن مقصد یہ کہ ایک آدمی اسلام میں ایسا جس کے لیے مسئلہ یہی بتایا گیا کہ تمہیں حج کرنا ہے, جتنے کم سے کم بجٹ میں کر سکتے ہو کرو, لیکن جانا پڑے گا. یہ کون ہے؟ یہ مسئلہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں بہت پیش آتا ہے, بلکہ گلف کے اندر جہاں کبھی میرے پاس 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے وہاں بھی بہت پیش آتا ہے, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید آسٹریلیا کے بھی بعض لوگوں کا ہو. وہ مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کے پاس زندگی میں کبھی کسی مرحلے پر اتنے پیسے تھے کہ یہ سارے خرچے اس کے پورے ہو رہے تھے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں جی ہم نے ہزاروں کمائے اور لاکھوں لوٹائے, اب کچھ نہیں ہے, آپ ہماری آج کی حالت دیکھ کے مت دھوکا کھائیے, ایک زمانے میں تو ہم بادشاہ تھے میلبرن کے مثلا. تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, واقعاً ہوتے ہیں, کہ کسی آدمی کے پاس زندگی کے کسی مرحلے میں حج کا خرچہ تھا, یعنی پوری شرائط ہو رہی تھی, لیکن نہ اس نے کوئی توجہ دی, نہ کوئی خیال کیا, بے دین بھی نہیں تھا, مسئلوں کی تفصیل نہیں بتاتی, ذہن اس طرف نہیں گیا, اور وہ وقت گزر گیا, اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں. جس آدمی پر ایک مرتبہ حج واجب ہو گیا, چاہے اس کو پتا بھی چلے کہ مجھ پر واجب ہوا, چاہے پتا نہ چلے, واجب ہو گیا, اس نے اگر وہ حج انجام نہیں دیا، ساری شرطیں تھیں، مثلا بالغ تھا، عاقل تھا، راستہ کھلا تھا، فزیکلی فٹ تھا، پیسے تھے، لیکن کوئی توجہ نہیں تھی حج کی، اب اس کے بعد مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو گیا، اب حج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، حج جب ایک مرتبہ واجب ہو گیا تو واجب ہو گیا، اسے اگر ٹائم پر انجام نہیں دیا گیا تو زندگی بھر واجب رہے گا، وہ خود بخود ختم نہیں ہوتا، وہ خود بخود ختم نہیں ہوتا ہے، واجب ہے تو واجب. اسلام کے کچھ واجبات ایسے ہیں جن کا ایک خاص ٹائم ہے، اگر اس ٹائم پر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو گناہگار تو ہیں، لیکن کہا جائے گا مزہ ما مزہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو دوبارہ نہیں کرنا. جیسے ایک آدمی بھوک سے مر رہا تھا تو واجب ہے اس کا خرچہ دینا، نہیں دیا اس وقت، پھر وہ یا مر مرا گیا یا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو اس کو اس وقت $10 دینا تھے تو اب تک ہم پر واجب ہے کہ اس کو جا کے دیں. یہ مسئلہ جو ابھی میں نے چھیڑ دیا، اس کی ایک بہت ہی اچھی اور واضح مثال بھی ہے، لیکن ذرا سا ہم ٹاپک سے ہٹیں گے، بس تھوڑا سا، پھر واپس آ جائیں گے. مرد پر اپنی بیوی کے کا نان و نفقہ بھی واجب ہے اور والدین کا بھی، مگر دونوں کے نان و نفقے میں ٹیکنیکل فرق ہے. بیوی کا نان و نفقہ یعنی اس کا جو جتنے بھی اس کے خرچے ہیں، ایکسپنسز ہیں، وہ مرد کو دینا، شوہر کو. اگر اس نے نہیں دی، دو ریزن ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ بیچارہ اس وقت اس حیثیت میں نہیں تھا اس لیے نہیں دی، یا یہ کہ لاپرواہ قسم کا تھا، وہ شریعت کو نہیں مانتا، پیسے تھے نہیں دے رہا. بہرحال یہ نان و نفقہ اس پر واجب رہے گا زندگی بھر. واجب کا مطلب کیا کہ 10 سال ہوئے شادی کو، اب وہ دے رہا ہے، وہ شریف ہو گیا، وہ سدھر گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ جو اس نے شادی کے بعد پہلے سال اس کا خرچہ نہیں دیا، اب تک قرضہ، اس کو دینا. والدین کا نان و نفقہ بھی بیٹے پر واجب ہے، نہیں دیا اس نے، 10 سال بعد اس نے توبہ طلعہ کی، اب خرچہ دینے لگا، لیکن جو 10 سال پہلے کا خرچہ تھا جو واجب تھا، کیونکہ اس کا ٹائم گزر گیا، وہ نہیں دینا. جس کو شریعت کی زبان میں اس طرح سے لکھا جاتا کہ والدین کا نان و نفقہ قرضہ نہیں ہے اور بیوی کا نان و نفقہ قرضہ، تو قرضہ وہ ہے کہ اگر ٹائم پہ ادا نہیں کیا تب بھی وہ خود بخود ختم نہیں ہوتا. والدین کا نان و نفقہ ایک واجب ہے، ٹائم گزر گیا معاف ہو گیا، گناہ اپنی جگہ رہا جس کی توبہ کرنا، لیکن پیسے نہیں دینا. بیوی کا نان و نفقہ ایک خالی ایک واجب نہیں ہے، ایک قرضہ. اب دیکھنا یہ کہ حج کس میں آتا، حج بیوی کے نان و نفقے کی طرح سے ایک مثال بنتا ہے کہ اگر ایک بار ہم پر واجب ہو گیا تھا اور ہم نے اس ٹائم پہ ادا نہیں کیا، مرتے دم تک یہ واجب ہے، چاہے اب حیثیت نہ رہی حج پر جانے کی، تو کنجوسی کر کے جاؤ، خرچے بچا کے جاؤ، بجٹ کو اپنا مختصر کرو اور جاؤ. یعنی $5,000 میں حج کیا جاتا، ہمارے پاس ایک وقت میں 5,000 تھے، اس وقت ہم نہیں گئے، اب صرف $1,500 جس سے ہم صرف ٹکٹ خرید سکتے ہیں، صرف ٹکٹ کے پیسے، باقی کچھ بھی نہیں. کہا اس میں بھی اگر جا سکتے ہو تو جاؤ. یعنی وہ طریقے ڈھونڈو کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ رہائش، کھانا پینا اور دیگر اخراجات بچا لے. یہ واجب ہے اس آدمی پر، یہ خالی کوئی ایسا کوئی مشورہ یا ایڈوائس نہیں ہے، واجبات میں سے. تو صرف ایک آدمی ایسا کہ جس کے پاس حج کے خرچے نہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ غور کرے کہ میں مختصر کم سے کم کتنے اماؤنٹ میں حج پہ جا سکتا ہوں. مجتہدین نے تو اس کی ایسی ایگزامپل دی جو آج کل قانونی طور پہ ممکن نہیں، ورنہ اپنی جگہ صحیح. کہا یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کے پاس بالکل خرچہ نہیں ہے جانے کا، کوئی دوسرا آدمی حج پہ جا رہا ہے، یہ اس کا نوکر بن کے جائے کہ بھائی میں آپ کو سروس دینا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، جیسے قافلے جاتے ہیں اس میں ایک آدھ نوکر بھی ہوتا، بعض لوگوں نے آفر بھی کی کہ ہم کو لے جائیے گا، ہمارے پاس پیسے نہیں. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ نوکر بن کے جاؤ اور وہاں اس کی خدمت بھی کرو اور اپنا حج کر لو. اگر یہ بھی ممکن نہیں، کسی مرنے والے کی طرف سے نیابت میں جاؤ، تو چونکہ نیابت میں گئے تو پہلے تو اس کا حج کرو، پھر ٹھہر جاؤ وہاں، اگلے سال تک ٹھہرے رہو اور اپنا حج کر کے واپس آؤ. اب یہ والی مثالیں پہلے زمانے کی تھی، لیکن مسئلہ اتنا اہم کہ اگر کسی پر ایک زمانے میں حج واجب ہو گئے اور اس نے نہیں کیا وداؤٹ اینی جینیئل ریزن، بیماری، ویزا نہیں ملا، وہ نہیں، توجہ نہیں، تو اب اس کے اوپر حج واجب رہے گا، اس کو ہر صورت میں کنجوسی سے جانا. تو کنجوسی یا انڈر بجٹ ہو کے حج کرنے کی تین مثالیں بنی. نمبر ایک، جس کے پاس حج کے پیسے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں پیسے پورے خرچ نہ کروں، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، وہ اس طرح سے کنجوسی کر کے جائے، اس کا واجب حج ہو جائے. نمبر دو، جس پر زندگی میں کبھی حج واجب تھا یعنی پیسے تھے، اس وقت نہیں کی، اس وقت نہیں کیا حج، اب پیسے نہیں رہے، اس پر بھی اس پر تو واجب ہے کہ کنجوسی کر کے کسی طرح حج کر کے آئے. اور نمبر تین، ایک آدمی کے پاس واجب حج کے پیسے نہیں لیکن وہ کہہ رہا کہ میرے پاس ایسے طریقے ہیں کہ میں مختصر پیسوں میں بھی حج کر سکتا ہوں، یہ والا آدمی اگر حج کرے گا تو وہ حج واجب نہیں مانا جائے گا. اچھا، اب وقت بہت زیادہ گزر گیا، کچھ تھوڑا میری اس کے اندر یہ عادت بھی کہ میں ادھر ادھر گیا، لیکن اب آئیے اس کے اندر دو تین بہت اہم مسئلے فوری جو آج بتانا ہے، پھر کچھ باتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی آ جائیں گی. استطاعت مالی، آنے جانے کا خرچہ ہو، سواری کا کرایہ ہو، گھر والوں کا خرچہ ہو، واپسی کے بعد کی زندگی کا انتظام ہو. اب اس کے اندر تین چار پانچ بہت اہم مسئلے آتے ہیں جو ہمارے ماحول میں یعنی انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں بڑے قابل توجہ. پہلا مسئلہ یہ آتا کہ جب یہ سارے خرچے ہوں تو حج واجب ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے خرچے یہ اتنا اماؤنٹ کیش کی شکل میں ہو. اتنا اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، حج واجب. یہ جملہ سنیے اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو جملہ میں نے بتایا کہ حج کا اندازہ نہیں تھا کہ حج واجب تو بعد میں حج کرنا پڑے گا، حتیٰ یہ کہ اگر یہ آدمی مر گیا جس پر ایک زمانے میں حج واجب تھا اور اس نے نہیں کیا اور مر گیا تو اس کے وارثوں پہ واجب کہ اس کے مال میں سے حج کرائیں، اپنی جیب سے تو نہیں، اس کے مال میں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہیں، کیش کی شکل میں نہیں ہے، اس لیے اس کا ذہن نہیں جاتا. ایک نہیں، اس کی 40-50 مثالیں اور اتنی ساری مثالیں کہ اس میں علماء اور مجتہدین بھی آ گئے، عام آدمی بھی آ گئے، لیکن آج صرف ایک مثال دے رہا ہوں اور وہ ہے عورت کا مہر. مہر کیونکہ عام طور پر کیش کی شکل میں نہیں ہوتا، اور تصور اگر ہمارے یہاں ہے کہ بھائی مہر ایک چیز ہے لیکن کون لیتا ہے کون دیتا ہے، تو یہ غلط تصور ہے. شادی ہوئی، مہر اس عورت کا ہو گیا. اگر یہ مہر حج کے خرچے کو پورا کر سکتا ہے تو عورت پر واجب ہے کہ جو پہلا سال آئے گا شادی کے بعد، حج پہلا حج جو آئے گا، واجب ہے کہ اپنا مہر مانگے اور پھر اس مہر سے حج پہ جائے. اگر شوہر بیچارے کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دے سکے تو ختم بات، پھر اگلے سال دیکھے کہ اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں، پھر اگلے سال دیکھے. شوہر اگر مالی اعتبار سے اس قابل نہیں تو بیوی کا مسئلہ ختم ہو گیا. مالی اعتبار سے اس قابل ہے لیکن ہندوستانی پاکستانی مزاج کا شوہر ہے کہ نہیں دیتا ہوں، کر لو جو کرنا ہے مثلا، ٹھیک ہے، پھر بھی عورت کی ذمہ داری ختم، لیکن مانگنا ضروری تھا. لیکن اگر یہ دو صورتیں نہیں، صاحب حیثیت ہے شوہر، بہت زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن اگر مانگے تو کہیں سے ارینج کر دے. دیکھیے، اپنے حج کے لیے قرضہ لینا واجب نہیں ہے لیکن بیوی نے مہر مانگا، شوہر کہیں سے قرضہ لا کے بیوی کو دے رہا تو بیوی کا حج ہو جائے گا. بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ قرضہ لے کے تو حج کرنا ضروری نہیں، تم کو تھوڑی قرضہ لے رہی ہے. ہاں، تمہارا شوہر اگر منع کر دے تو دوسری بات ہے، تمہاری ذمہ داری ختم. لیکن اتنی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ایک مسئلہ ایک ایک گھنٹہ لے گا، مختصر بتا رہا ہوں. مہر، اگر مہر کی رقم اتنی ہے کہ اس سے حج ہو سکتا ہے تو یہ استطاعت ہے عورت کے پاس، کیش کی شکل میں نہیں ہے لیکن اس کا اتنا پیسہ شوہر کی گردن پر باقی ہے، اس کو واجب تھا. اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, وہ عمل کے لیے تو نہیں ہے لیکن ایک ذہن میں ذرا تصور آئے کہ مسئلہ ہمارے مراجع میں خوب زیر بحث آ چکا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس پیسے ہیں لیکن یہ بیوی مہر مانگے گی تو گھر میں جھگڑا ہوگا, یہ باقاعدہ مثال ہے. اور یہ جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا, چھوٹا موٹا جھگڑا ہو تو خیر اس کو برداشت کرے, لیکن اگر اتنا بڑھ جائے گا کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی. تو بعض مراجع نے کہا کہ حج کی خاطر طلاق تو واجب نہیں ہے لینا, لیکن اگر وہ لے لے تو اس کا حج ہو جائے گا اور واجب ہوگا, لیکن یہ اس کے پر واجب نہیں. لیکن بعض مراجع جیسے مرحوم آقا گل پائے گنج, بہت پرانے مرجع تو نہیں ہیں آپ کو نام یاد, وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے, واجب ہے حج, مہر مانگنا ضروری ہے, اگر مہر کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے تو طلاق لے لے اور حج کر کے آئے. اور بعض مراجع جیسے آقا خوئی اور آقا سیستانی, انہوں نے کہا کہ اب اس عورت کی پوزیشن دیکھیں گے, اگر یہ طلاق کو برداشت کر سکتی ہے. لیکن کچھ مراجع نے تو کہا کہ طلاق ہو رہی ہو تو کسی بھی حالت میں حج پہ جانا واجب نہیں. کچھ مراجع نے کہا کہ طلاق ہو رہی ہو تو چاہے اس کی ساری زندگی بگڑ رہی ہو پھر بھی اس کو واجب ہے حج پہ جانا, جیسے آقا گل پائے گا. اور آقا خوئی اور آقا سیستانی نے بیچ کا مسئلہ بتایا, کہا کہ طلاق ہو رہی ہے تو حج پہ جائے اگر یہ طلاق کو برداشت کر سکتی ہے. یہ اس کی اپنی پوزیشن, یہ اس کی حالت دیکھی جائے گی. یہ فرض کیجئے کہ دوسرا رشتہ ممکن ہے یا یہ عورت اب بغیر شوہر کے بھی گزارا کر سکتی ہے, یہ خود انڈیویجول کیس دیکھا جائے گا. لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی کے یہاں بھی گنجائش ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے مہر کی وجہ سے. یعنی مہر, یہ میں سمجھا رہا ہوں تین چار مثالیں دے کر کے, کیا چیز ہے کہ شریعت کہتی ہے تمہارے پاس پیسے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں, ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے سمجھا جا رہا ہے اس میں کئی جگہوں پر انسان ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں. اور میں نے مثال عورت سے شروع کی کہ عورت کا مہر اگر اتنا ہے کہ حج ہو سکتا ہے تو اس کا مانگنا واجب, اور مل گیا چاہے چھوٹے موٹے جھگڑے کے بعد تو اس کے اوپر حج واجب. لیکن اصل مقصد اس مسئلے کا تھا اس سے پہلے والے مسئلے کو سمجھانا. ہماری نانیاں, ہماری دادیاں, ہماری مائیں, ہماری پھوپیاں, ہماری خالائیں, مثلا خاندان کی بہت سی عورتیں جن کے مہر ایسے رہ چکے تھے کہ اس سے وہ حج کر سکتی تھیں. یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں مہر کی رقم بہت سارے گھرانوں میں سالوں سے ہزاروں میں آ رہی ہے, وہ چلا آ رہا ہے سلسلہ کہ 50,000, 20,000, 14,000. حج کا خرچہ تو پہلے آج سے 25 سال پہلے بہت کم تھا, 10,000 میں حج ہو جاتا تھا. ارلی 60s میں پاکستان سے 1200-1300 میں حج ہو جاتا تھا, مہر اس وقت بھی اس سے زیادہ تھا. تو اب اس سے پہلے کا مسئلہ تھا نا کہ اگر کسی پہ حج واجب ہو گیا اس نے نہیں کی تو بعد میں چاہے وہ غریب بھی ہو جائے کسی طرح سے صحیح وہ حج پہ جائے. تو اب اس کی کئی مثالیں آئیں گی, یہ اس کے لیے ماضی کے لیے, اور حال کے لیے بھی یہی کہ اسی طرح سے بہت ساری عورتوں کے مہر اگر آج بھی ایسے ہیں کہ حج ہو سکتا ہے تو اس کے لیے مانگنا واجب. اچھا یہ مہر کا مسئلہ ہوا. اور مسئلہ نمبر 2 اسی سے ریلیٹڈ کہ جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ بظاہر ہمارے پاس کیش نہیں لیکن شریعت کہتی ہے تمہارے پاس پیسہ. اس میں آتا ہے نمبر 2, اور بھی کئی مثالیں ہیں ان کو میں فی الحال چھوڑے دے رہا ہوں. اچھا یہ مسئلے کی اہمیت کو میں ایک اور انداز سے بتاؤں. تاریخ مراجع میں ایک انتہائی اہم مرجع ہیں مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم, بہت عظیم شخصیت تھی واقعا, جسے بے تاج بادشاہ کہا جاتا. جو ایج گروپ یہاں بیٹھا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے آقا محسن الحکیم کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ان کو تقلید کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے کی بھی ہو سکتا ہے نہ بھی کی. 71 میں ان کا انتقال ہوا. تو آقا محسن حکیم بہت ہی مشہور ہے ان کے خاندان کا طریقہ. بہرحال اتنی عظیم شخصیت تھی کہ اب تک بدلہ ان کی اولاد سے لیا جا رہا ہے. صدام ایک طرح سے ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑا ہے, اس کا ریزن کہ جس طرح انہوں نے کمیونزم کو روکا تھا عراق میں. تقریباً ان کے 10 بیٹے تھے جن میں سے ایک مہندی الحکیم زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہوئے, وہ جو شہید بھی ہوئے سوڈان میں. لیکن باقر الحکیم آج بھی اس وقت ایران میں, لیکن اور بھی ان کے ان سے زیادہ علم و فضل میں آگے بیٹھے ہیں. یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی شادی ہوتی تھی ان کے بیٹے کی تو ایک مہر ان کے یہاں اسٹینڈرڈ چلا آ رہا تھا اس زمانے کا 20 دینار, بہت بڑی رقم تھی 20 دن. تو پہلے ہی دن بہو کو یہ میسج ملتا تھا کہ تم پر اپنا مہر مانگ کر اس سال حج پہ جانا واجب, اور ان کی ساری بہوؤں نے پہلے سال اپنے مہر سے حج کیا. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور نکلتا, لیکن وہ آج نہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے دن. اسی سے ریلیٹڈ کہ کیا عورت اکیلے حج پہ جا سکتی, وہ استطاعت اس طریقے میں آتا ہے کہ راستہ محفوظ ہو. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج پہ نہیں جا سکتی, لیکن فی الحال سارے مسئلے عورتوں کے نہیں بتانا ہے, کچھ مردوں کا مسئلہ مسئلہ نمبر دو. یعنی میں بتا رہا تھا مہر کا مسئلہ عراق میں اور حوضے میں اتنا مشہور کہ جس سے پوچھ لیجیے وہ کہیں گے کہ آقا محسن الحکیم کی ہر بہو نے اپنے مہر سے حج کیا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا عجیب بن جاتا, اور آج تو پھر بھی جو خواتین ہیں وہ اس مسئلے پہ عمل کر سکتی ہیں. مسئلہ ہماری نانی, ہماری دادی, ہماری ماں, ہماری خالہ جو دنیا سے چلی گئے اور حج واجب کر کے چلی گئے. اچھا وہ خیر اپنی جگہ, اس مسئلے کو مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ بتاؤں گا. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آدمی کا قرضہ کسی اور پر ہے, ایک تو ہم نے قرضہ لیا تو تفصیل آئے گی کہ قرضے کی وجہ سے حج ہے کہ نہیں, ایک ہے ہم نے قرضہ دیا کسی کو, دے رکھا ہے قرضہ. ایسے بہت سے مومن ہیں جنہوں نے بھائی کی مدد کے لیے, بہن کی مدد کے لیے ان کو ایک قرضہ دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جب دل چاہے واپس کیجیے. اگر ہم نے کسی کو قرضہ دے رکھا اور حج کی تاریخ آ چکی تو حج ہم پر واجب ہو گئے, بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, لیکن نہیں جو قرضہ دیا. اب اگر قرضہ واپس مل سکتا تو واجب ہے اس قرضے کو واپس مانگنا. واپس مل سکتا ہے کا کیا مطلب, کہ یا تو قرضے کی جو ڈیٹ تھی وہ آ گئی, یا یہ کہ ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن وہ آدمی جس نے قرضہ لیا اس کے پاس خود اتنا پیسہ آ چکا کہ ہم اس سے مانگیں گے تو وہ دے دے گا. ہمیں ذرا شرم آ رہی ہے, برا لگ رہا ہے کہ کیا بھائی سے مانگیں, نہیں واجب ہے مانگنا. اور سامنے والی پارٹ, بظاہر کچھ نہیں ہمارے پاس لیکن ہے, اور اگر سامنے والی پارٹی دینے کی پوزیشن میں ہے اور وہ خود نہیں دے رہا, ٹال مٹول کر رہا ہے یا وہی بات کہ بھائی جو کرنا ہے کر, تو واجب ہے. یہ مسئلے میں بہتر کے نہیں کہہ رہا, واجبات کیا کہہ رہا, واجب ہے کہ اس آدمی کو کورٹ میں لے کے گا. نارملی مومن کے خلاف غیر اسلامی عدالت میں جانا خود حرام ہے, صرف چند اس میں ایگزمپشن ہے جن میں ون آف دا ایگزمپشن حج, کہ ہم پر حج واجب ہے, پیسہ اس کے پاس پھنسا ہے, وہ مجبور ہوتا تو دوسری بات, صاحب حیثیت دے سکتا, نہیں دے رہا کورٹ میں لے جاؤ, اس پہ دباؤ ڈالو. کراچی کے رہنے والے اور بمبئی کے رہنے والے زملے کا مطلب جانتے ہیں, یہ حکومتی دباؤ کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہیں دباؤ ڈالنے کے, وہ آپ نے طریقے استعمال کیے, واجب ہے تھوڑا بہت اگر اس کا. اب دیکھیں مسئلہ یہ, خیر انٹرنیٹ میں نہ آئے تو بہتر ہے یہ جملہ, تھوڑا بہت اگر اس کو فزیکلی نقصان بھی پہنچے, پٹائی وٹائی تھوڑی بہت ہو جائے تو یہ بھی واجب ہے. واجبات کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس میں ایکسٹریم کیس اور آتا, کون سا کیس, کے واقعا کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے پیسے لینے کا, یا وہ بیچارہ مجبور ہے دے ہی نہیں سکتا, تو ایسے آدمی سے تو پیسے مانگنا حرام ہے نا, لیکن پھر بھی آپ پہ حج واجب ہو سکتا, وہ کیسے. یہ جو اب جو مسئلہ ہے یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا ہے, امام خمینی اس کو نہیں مانتے تھے, لیکن بہرحال آغا خوئی اور سیستانی ہی کے مسئلے اس وقت زیادہ یہاں بیان ہوتے ہیں. تو دیکھیے قرضہ اگر دے رکھا اور واپس مل سکتا ہے تو واپس ملنا واجب, اگر وہ دینے کی پوزیشن میں ہے جان بوجھ کے نہیں دے رہا تو اس کو پریشرائز کرنا یہاں تک کہ ظالم کی عدالت تک میں لے جانا واجب, اور اگر وہ بیچارہ بھی مجبور ہے, یعنی مجبور کا مقصد اس وقت اس کی حیثیت نہیں ہے, اس نے مکان خرید لیا, تو اب آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر مارکیٹ میں کوئی آدمی یہ قرضہ خریدنے کو تیار ہو, یہ اسلام میں ایک بہت پرانا مسئلہ تھا, آج بھی ہوگا لیکن اس کی شکل بدل گئی ہوگی, نام بدل گیا ہوگا, کہ ہمارے 1,00,000 روپے اس آدمی پر ہیں جو وہ 5 سال بعد دے گا, مارکیٹ میں ایک آدمی ہم کو مل رہا, وہ کہتا ہے کہ وہ 1,00,000 ہے نا, آپ 90,000 میں یہ قرضہ میرے ہاتھ بیچ دیجیے, مجھ سے ابھی آپ 90,000 لے لیجیے اور پھر یہ پرچی مجھ کو لکھ دیجیے کہ وہ قرضہ میں لے لوں. یا پرچی تو میں نے صرف ایسے ہی کہا, وہ قرضہ پھر میرا. قرضہ بیچنا نہ صرف یہ کہ چیز شریعت میں رائج, بینکنگ اور لیزنگ کے بہت سے مسائل پاکستان میں اس مسئلے سے حل ہوئے, بلکہ حج کے موقع پہ تو واجب. خصوصاً آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کہتے ہیں ڈھونڈی, اگر کوئی آدمی موجود ہے جو اس چیز پہ تیار ہو رہا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ 5 سال بعد دے گا تو میں آپ کو 1,00,000 کے بدلے وہ 1,00,000 تو کبھی نہیں دے گا. اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا, اتنے بے وقوف تو بقول اردو محاورے کے شکار پور میں ملتے ہیں. وہ 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 کیوں بتائے گا, وہ تو کہے گا 90,000 لے لو, 80,000 لے لو, 70,000 لے لو, اور یہ کہ جب وہ 5 سال بعد 1,00,000 ملیں گے وہ میں رکھوں گا. اب ایک سوال جن کو فقہ نہیں آتی نا وہ فوراً سوال کرتے ہیں کہ 90,000 ہم نے دیے, 1,00,000 اس نے لیے, یہ سود ہو گئے. نہیں, سود حرام تو ہے لیکن ہر چیز سود نہیں. کچھ کو رات کو سوتے ہوئے خواب میں بھی سود نظر آتا ہے, وہ نہیں. نہ اتنا ایکسٹریم پہ جانا ہے نہ اس سے ایکسٹریم پہ جانا. تو نہ صرف یہ کہ چیز رائج ہے شریعت میں بلکہ حج میں واجب. واجب قرضہ بیچو, پیسے لو اور حج کرو. بظاہر یہ آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, جو تھا وہ دے دو. اور اسی سے آج کا آخری مسئلہ سامنے آیا. ابھی اور مسئلے باقی, آج کا جو آخری مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا وہ اسی سے سامنے آیا. وہ یہ بہت اہم مسئلہ, بہت اہم مسئلہ ہے, لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کے ذہن ذرا تھک رہے ہوں گے تو میں آئندہ بھی اس کو شروع میں ذرا ریپیٹ کر دوں گا, لیکن آج کی حد تک بھی. وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ جس سے حج واجب ہو جائے اور وہ یہ پیسے معاف کر دے یا کسی کو تحفہ دے دے تو یہ جائز نہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا حج چھوڑ دیا. اب دیکھیے اس کی مثال میں دوں گا تو بات سمجھ میں آئے. لیکن پہلے اصل مسئلہ, اگر حج کے برابر پیسے آپ کا حق بن گئے, آپ کو ملنا چاہیے, آپ نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیسے لینے سے انکار کیا یا معاف کر دیا یا کسی کو گفٹ کر دیا, شرط یہ وہ گفٹ ہے یا وہ حق چھوڑنا ہے جو جائز نہیں. کچھ جگہوں پر اپنا حق چھوڑنے کی اجازت, یہاں پہ نہیں. مسئلہ میں ایک مثال دیتا ہوں, باپ کا انتقال ہوا, وہ جائیداد چھوڑ کے گئے, مثلاً ایک مکان چھوڑ کے گئے. اب میں پاکستان کے اعتبار سے بات کروں, یہ مکان 2,00,000 کا تھا, 1,00,000 ہمارا حصہ بنا, 1,00,000 ہمارے بھائی کا, ہم 2 بھائی تھے, 1,00,000 ہمارا حصہ بنا. ہم نے دیکھا ہمارا وہ بھائی ذرا مالی اعتبار سے غریب, تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ نہیں لیتے, پورا تم لے لو. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے. اگر الٹے کیسز ہیں کہ جہاں پیسے پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹا جاتا ہے, تو آج بھی ایسے واقعات ہیں کہ ذرا سی حالت بہتر ہے, یا مثلا فرض کیجیے آسٹریلیا میں رہتے ہم نے کہا یہاں تو ہمارا گزارا ہو ہی رہا تو ہمارا حصہ بھی رکھ لو, شرن یہ جائز نہیں, کیونکہ یہ 1,00,000 روپے آپ پر حج واجب کر رہے ہیں. تو جب آپ پر حج واجب ہو رہا تھا تو اپنا یہ والا حق آپ معاف نہیں کر سکتے. یہ کون کس آدمی کو یہ اجازت ہے یہ والی نیکی کرنے کی؟ نمبر ایک, وہ آدمی جو پہلے کبھی حج کر چکا, ایک بار حج ہو گیا زندگی بھر کی چھٹی ہو گئی, معاف کرتے رہو, حق چھوڑتے رہو, لوگوں کو گفٹ دیتے رہو, تو مسئلہ ہی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, جو حصہ ہم کو مل رہا ہے وہ کم ہے, اس سے حج نہیں ہو سکتا, چاہے 5,000 کا ہی فرق ہو. پر کیجیے پاکستان کے اعتبار سے میں بات کروں تو 1,00,000 میں حج ہوتا ہے, ہمارا حصہ 95,000 بنا. تو اب کیونکہ ہم پر حج واجب بھی نہیں ہو رہی ہے, استطاعت والے خرچہ نہیں آ رہا, $5,000 میں حج ہوتا, جو آپ کو میراث میں حصہ ملا پاکستان کے مکان میں باپ کے بعد, وہ $4,500, $4,600, $4,900, اور حج فرق کیجیے 5,000 میں ہوتا, اب چھوڑ سکتے, کیونکہ اگر لے بھی لیں گے تو حج تو واجب نہیں, اس کو یہ اجازت. تیسری اجازت اس کو بھی کہ وہ اس کا حصہ بنا $5,000, حج واجب ہو گیا, اس نے بھائی سے کہا چھوڑ, اور یہاں اس نے کہا کہ میں 1,500 یا $2,000 میں حج کر کے آ جاؤں گا. مجھے ایک مسئلہ پہلے گزرا نا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ حج واجب, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے حج میں خرچ کرے. ان تین آدمیوں کو اجازت ہے کہ یہ نیکی کا عالی شان مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیں یا معاف کر دیں. لیکن اگر ایسا کیس نہیں, یعنی ہم نے اس سے پہلے واجب حج نہیں کیا، جو رقم ہم کو مل رہی ہے وہ پوری پوری حج کی ہے یا اس سے زیادہ، اور ہم وہ کنجوسی والا حج کرنا بھی نہیں جانتے، ایک نیا آدمی نہیں جانتا، تو واجب ہے اپنا حصہ لینا اور اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں. مثال نمبر دو، ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ سگا بھائی تھا، سگی بہن تھی، بھانجی تھی، بھتیجی، اب وہ قرضہ واپس کرنے آ رہا ہے، ہم نے کہا اچھا اپنے پاس رکھ لو، نہیں کہہ سکتے. یہ والے مسئلے کی جو تفصیلات میں نے بتا دی، بار بار ریپیٹ نہیں کروں. نمبر تین، عورت کا مہر. مہر بھی تو ہمارے ہاں بہت زیادہ معاف کیا اور کرایا جاتا. اگر ان کنڈیشن پہ مہر پورا اتر رہا، ابھی تو میں نے کہا نا مہر کا مطالبہ کرنا، لیکن ایک مسئلہ یہ کہ اگر عورت نکاح کے فوراً بعد مہر معاف کر رہی تو اس کو معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اگر وہ ان شرائط پہ پورا اترتی. ہاں فرض کیجئے پہلے حج کر چکی ہے تو مہر معاف کرو، یا مہر کی رقم اتنی کم ہے کہ اس میں حج نہیں ہو سکتا، وہ معاف کر دو. یا یہ کہ وہ مہر اس لیے معاف کر رہی ہے کہ اس کو پتا کہ میں کسی دوسرے طریقے سے زحمت کر کے حج پہ چلی جاؤں تو معاف کر سکتی ہے. لیکن اگر پہلے حج بھی نہیں کیا اور یہ رقم سے حج ہو سکتا ہے تو عورت کو مہر تک معاف کرنا جائز نہیں. لیکن وہی بات کہ یہ اسپیشلی عورت یا مہر کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہر چیز کا. میراث میں آپ کا حق بنے، کوئی آپ کو قرضہ دے رہا ہے، کہیں پہ فرض کیجئے آپ کا انعام نکل آیا. ہندوستان پاکستان میں کروڑ پتی بننے کا پروگرام ہے، یہاں پہ ملینر کا پروگرام ہے، بہرحال جو بھی آپ کا انعام نکل آیا، آپ نے کہا میں چھوڑ تم ہی رکھ لو اپنے پاس. خیر ان سے تو نہیں کہیں گے، لیکن میں اپنی مثلاً پنجتن سوسائٹی نے کوئی ایسی اسکیم چلائی کہ ایک انعام نکلا ہے، آپ نے کہا اچھا میں سوسائٹی کو دیتا ہوں، آپ کو حق نہیں ہے کہنے کا. نیکی تک کے کاموں میں یہ مسئلہ چلتا. اب یہ مسئلہ ہے تو بہت تشریح طلب، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہی دو تین مثالیں آج آ گئیں. استطاعت مالک، کچھ اور پہلو ہیں کہ جہاں پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کے پاس اتنا ہے کہ یہ حج کر سکتا. اور وہ مسئلہ ایک بار اور ریپیٹ کر کے اپنی آج کی گفتگو کو ختم کروں کہ اگر کسی پر ایک بار حج واجب ہو گیا اور اس نے نہیں کیا، تو چاہے آج کتنی ہی غربت کے عالم میں کیوں نہ ہو، حتی الامکان اسے کوشش کر کے جانا. ہاں اگر بالکل ناممکن ہو تو ناممکن کام کا حکم تو اللہ نہیں دیتا، لیکن زحمت اگر ہو رہی ہے تو زحمت برداشت کرنا واجب. اس کے اندر آج والی معافیا نہیں آ رہی، اگر کوئی 10 سال پہلے 15 سال پہلے اس طرح اپنے حق چھوڑ چکا اور حج واجب اب تک حج نہیں کیا، تو وہ حق چھوڑنا غلط، آج اس کو جانا پڑے گا. لیکن یہ آخری لیکن ہے، لیکن سارا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے زیادہ مسئلہ اس کا، باقی اپنے گھر والوں کو اگر لے جائے تو بہترین طریقہ وہ حج بزلی، یعنی بیوی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے جن کو لے جانا چاہتے، اس کے بعد وہ سارے جھنجٹ ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ مہر کا مسئلہ اور قرضے کا مسئلہ اور ہم کا، کیونکہ ایک بار حج کر لے چاہے اپنی استطاعت سے چاہے بزلی سے، دوبارہ حج کا مسئلہ نہیں آئے گا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ذہن میں حج سے ریلیٹڈ بہت سے سوال گھوم رہے ہوں گے، لیکن جو مسئلے آئندہ آنے والے ہیں اس کا جواب میں دوں گا نہیں، اس لیے کہ وہ جو تقریر میں جس انداز سے سمجھایا جا سکتا سوال و جواب میں تو نہیں، لیکن جو مسئلے اب تک بیان ہو چکے ان کے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ لیجئے. تھوڑا سا سوال جواب کا وقت بھی ہوتا ہے ہر سیشن کے اختتام پہ. یہ سوال آپ کا، پہلا سوال یہ ہے کہ حج 5000 میں ہوتا ہے، ایک آدمی نے 3000 میں حج کر کے ایک اسٹینڈرڈ 3000 کا بنا دیا، دوسرے لوگوں کو نہیں بتایا کہ 5000 ہی ضروری ہے، اس نے کہا 3000 میں حج ہو جاتا. تو سوال یہ ہے کہ حج 3 میں ہوتا ہے، 4 میں ہوتا ہے، 5 میں ہوتا ہے، 6 میں ہوتا ہے، یہ طے کون کرے گا؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ ہے شریعت نے ایک چیز بتائی کہ کون طے کرنے والا، تو وہ جو طے کرنے والا ہے جس سے پوچھا جائے گا وہ جتنا بتائے گا اسی میں حج واجب ہے، چاہے کوئی آدمی اس کو اپنے حج کی ایگزامپل دے کے کم بھی کرنا چاہے تو کم نہیں ہوگا. اب یہی آپ کا سوال اگلا ہوگا کہ کون ہے وہ، تو یقیناً انتظار کیجئے کہ وہ کون ہے آئندہ ہفتے تک. اچھا کیونکہ میں بہت مختصر اس کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ پھر وہ مسئلے کا مزہ ختم ہو جائے گا جو تفصیل میں آتا ہے. سوال نمبر دو جو ہے وہ بھی اگلے ہی ہفتے آنے والا ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی مہر مانگنے کی، قرضہ واپس مانگنے کی، میراث میں اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتے، سوال آیا پراپرٹی کے بارے میں کہ ایک پراپرٹی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد ہے، زائد پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس کو بیچنا واجب؟ تو تفصیل اس کی آئندہ آئے گی، لیکن اس کا مختصر جواب تو بالکل واضح ہے کہ جی ہاں واجب ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ شاید بعض حالت میں جس پراپرٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس کو بھی بیچنا واجب ہو، زائد والے کو تو چھوڑیں، یہ تفصیل آنے والی ہے. اور اب آیا ایک سوال یہ کہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ حج کر کے آ گیا، تو وہاں تو حج بہت مختصر خرچے میں ہو جاتا، تو اب کیا وہ والا حج اس کا واجب حج مانا جائے گا جو اس نے بہت ہی مختصر سے بجٹ میں کر لیا؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے نا بہت زیادہ پیش آتا ہے، اور اس کا جواب ہو ذرا اس طرح سمجھیے کہ پھر وہی بات جو پہلے سوال کے جواب میں تھی کہ حج کا خرچہ 5000 ہے کہ 500 ریال، یعنی $250، یہ کیسے طے ہوگا؟ تو یہ والے سوال کا جواب ہے بہت آسان ہے، جواب یہ ہے کہ وہ حج واجب مان لیا جائے گا، دوبارہ نہیں کرنا. لیکن سعودی عرب سے حج ہو جاتا ہے $250 میں، پاکستان سے حج ہو جاتا ہے آج کل بھی تقریباً $3000، آسٹریلیا سے حج ہوتا ہے مثلاً $5000. سعودی عرب کو ہم نکال دیتے ہیں، پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں تھے، فرض کیجئے وہاں سے آپ نے $3000 والا حج کر دی، اب آپ آسٹریلیا میں آ گئے، یہاں تو 5000 والا چلتا ہے حج، دوبارہ حج کرنا کہ اب حج واجب ہو؟ یہ مان لیا گیا کہ وہ والا جو حج تم نے تو 3000 میں کیا، 3000 والا حج تو غلط حج ہوتا ہے، غلط سے مطلب واجب نہیں ہوتا، ایسا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت حج آتا ہے، جس وقت حج کی تاریخیں آتی ہیں، حج کا مہینہ آتا ہے، اس وقت آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں سے کتنا خرچہ لگے گا وہ آپ کا حج واجب کرے گا. اب اس میں گھر والوں کا خرچ تقریباً ایک جیسا ہوگا، واپسی کے بعد سورس آف انکم کا مسئلہ بھی ایک رہے گا. یہ دو پہلی دو چیزیں، سواری کا کرایہ، کہ اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں اور وہاں سے آپ حج کریں گے تو شاید $50 کے اندر سواری کا کرایہ ہو جائے، اور یہاں سے آپ جائیں گے تو شاید $2000 سواری کا کرایہ، یہ کرایہ کم ہو جاتا ہے جگہ بدلنے سے، اور اسی طرح آنے جانے کا خرچہ. تو جب حج آتا ہے اس وقت جس جگہ پہ آپ ہوں اگر وہاں سے یہ دو چیزوں کا خرچہ آپ کے پاس ہے وہاں، تو وہ آپ کا واجب حج مان لیا جائے. تو جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں $200 میں انہوں نے حج کر لیا، اچھا میں اور ذرا سا اس جملے کو الٹا کر دوں کہ ہم سعودی عرب میں مدینے میں رہتے ہیں، وہاں سے حج کا خرچہ صرف $500، ہمارے پاس $300، اور ہم نے پھر بھی وہاں سے حج کر لیا، وہاں تو بہت طریقے ہیں سستا حج کرنے کے، خرچہ وہاں $500 ہے، 5000 نہیں 500، ہمارے پاس 300 ہی تھے، وہ والا حج ہمارا واجب نہیں مانا گیا. لیکن اگر وہاں سے $500 کا خرچہ اور وہ 500 تھے ہمارے پاس، تو وہ حج واجب ہو گیا، ایسا واجب کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گیا، جس کو میں نے اس طرح سمجھایا کہ اگر کوئی پاکستان سے حج کر کے آیا تو چونکہ پاکستان سے اس وقت جتنا خرچہ تھا وہ اس کی جیب میں تھا، تو آسٹریلیا والا خرچہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ اس کا واجب حج مان لیا جائے گا. تین سوال آئے ہیں اور تینوں سوال ایسے ہیں کہ تقریباً اس کا جواب تقریر کے مسئلوں کی وجہ سے بہت مختصر اور آسان ہے، مشکل جواب نہیں. پہلا سوال مثلاً الیاس بھائی کا کہ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں لیکن بدن یا فزیکلی وہ اس قابل نہیں ہے کہ حج کر سکے، تو وہ دوسرے کو پیسے دے کے حج پہ بھیج رہا ہے، غالباً میں یہ واضح کرنا بھول گیا تھا یا بے خیالی میں رہ گیا تھا کہ جو آدمی کی حیثیت ہے حج کی، جسمانی طور پہ فزیکلی اس قابل نہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو حج پہ بھیجے، حج بدل ہی نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ تم ایک حج کر لو اور اس کا ثواب مجھے دو، اسے بھیجنا ہے اسے اپنا نائب بنا کر کے، میرا حج کرو میرے بحاف کے اوپر، وہ جو آدمی جا رہا ہے اس کا حج بدل ہی نہیں کہلائے گا، وہ جو آدمی حج کرے گا وہ اس آدمی کی طرف سے کرے گا، اس کے بحاف پہ کرے گا، ثواب یقیناً دونوں کو ملے گا، لیکن یہ جو بوڑھا آدمی اس کو واجب ہے اس طرح سے بھیجنا. تو یہ جو طریقہ جو آپ نے سوال کیا، یہ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں اس کا بہت امکان ہے کہ ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں جا سکتے حج پر، تو جاؤ ہماری طرف سے تم حج کر لو. یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ دے کہ اچھا میں ایک غریب کو حج کرا دیتا ہوں شاید اللہ مجھے ثواب دے دے. یہ دوسرا طریقہ زیارت میں چل جائے گا کہ بھائی ہم کربلا نہیں جا سکتے. تم نے کہا آپ ایک ضعیف خاتون سے کہا کہ آپ زیارت کر کے آ جائیے یہ ثواب ہم کو مل جائے گا. لیکن حج میں یہ نہیں ہوگا. حج میں کہیں گے میرے بحاف پہ کرو میری طرف سے کرو. اور اسی لیے میں نے ایک لفظ اس وقت کہا تھا کہ حج کی اور بھی قسمیں. ایک تو ہوا حج استطاعتی، ایک ہوا حج بزلی، ایک ہوا حج نظری اور ایک ہوا حج نیابتی جسے اہل سنت کی وجہ سے ہم پاکستان میں حج بدل کہنے لگے. تو یہ آدمی جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے یہ حج بدلی پہ نہیں بھیجے گا، حج بدل پہ بھیجے گا. اچھا اب آئیے ایک دوسرا سوال، وہ یہ کہ اگر ایک آدمی کی کبھی حیثیت تھی اور اس نے حج نہیں کیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ابھی واضح ہو گیا کہ اب اس کو یہ حج ہر صورت میں کرنا، اگر پہلے ایک دفعہ واجب رہ چکا. اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں. تو دوسری صورت ندیم صاحب کا سوال بن جائے گا، پہلے حج واجب تھا ہم نے نہیں کیا، وقت گزر گیا، لیکن اگر ابھی بھی ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اب جا کے وہ حج کر لیں. حج کبھی قضا نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے پہلے ہی سال، لیکن اگر انجام نہیں دیا، پانچ سال بعد کیا تب بھی ادا کی نیت سے ہوگا اور خود کرنا واجب. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے واجب تھا نہیں کیا، اب اس قابل نہ رہے کہ حج کر سکے، تو کیا اس صورت میں ہم کسی کو اپنی طرف سے حج پہ بھیجیں گے یا انتظار کیا جائے گا کہ مرنے کے بعد کوئی ہماری طرف سے جائے؟ اس سوال کا جواب ایک ہفتے کے بعد میں اس لیے دوں گا کہ اس میں ذرا سا مجھے شک ہو گیا آغا سیستانی کا مسئلہ آغا خوئی سے الگ، اور بہت زیادہ مسائل آخر میں مکس اپ سے ہو گئے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس حج کے پیسے ہیں لیکن دوسری طرف اس پہ خمس یا زکات وغیرہ بھی واجب، تو وہ کیا کرے؟ پہلے حج کرے تو خمس نہیں دے پائے گا، خرچ ہو جائے گا. خمس نکالے، $5,000 تھا، خمس نکالا $1,000، $4,000 بچے، یا اور پرانے کوئی خمس ہے $3,000-$4,000 کا خمس ہی اس کے اوپر ہے تو حج نہیں کر سکے گا. پہلے کس کو اولیت دی جائے گی؟ اس کے اندر اگرچہ اس کا اصلی مسئلہ آئندہ آنے والا ہے، لیکن میں بار بار یہ جملہ نہیں دہراتا ہوں، آپ بھی ذرا چڑ جائیں گے کہ ہر سوال کا یہ جواب ہے تو سوال کا فائدہ کیا ہے. اصل اس کا مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس حج کے پیسے اور اس کی گردن پہ جو قرضہ ہے اس کا ادا کرنے کا ٹائم بھی آ گیا، تو پہلے کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جس قرضے کا ٹائم باقی ہے اس میں قرضہ نہیں دے گا، حج پہ جائے گا، اور جس کا ٹائم آ گیا اس میں پہلے قرضہ دے گا، پیسے بچے تو حج واجب ہے ورنہ واجب نہیں. خمس چونکہ ایک ایسا قرضہ ہے کہ اگر کسی نے خمس نہیں دیا تو ہر ٹائم پر خمس واجب ہے، اس میں نہیں ہوتا پانچ سال بعد دینا، فوراً دینا. تو اب یہ مسئلہ اس طرح بنا کہ ہمارے پاس حج کے پیسے بھی ہیں، ساتھ میں ہم پر ایسا قرضہ آ گیا شریعت کا جو ابھی دینا، تو قرضہ پہلے دو پھر اگر پیسے بچے تو حج پہ جاؤ، پیسے ختم ہو گئے تو حج ساقط. اور کھول کے بتا دیں کہ اس صورت میں خمس پہلے دینا ہے، زکات پہلے دینا ہے، پھر بچ گئے پیسے تو ٹھیک ورنہ نہیں. دوسرا سوال یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پہ بہت پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ میراث میں ہمارا حصہ بنا جس سے حج واجب تھا لیکن میراث کی تقسیم نہیں ہوئی، ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کام چل رہا تھا، مکان نہیں بیچا، جائیداد نہیں بیچی. تو اب یہ جو مسئلہ بھی سنا اس کے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پھر میراث کی تقسیم کرنا یا اپنا حصہ لینا ضروری. جی ہاں، اس کا اصلی جواب یہی کہ اگر میراث میں ہمارا حصہ اتنا بن رہا ہے، جیسے ہم کراچی کی مثال لیں کہ والد کا انتقال ہوا، نارتھ میں ان کا مکان ہے، نارتھ معاذ آباد میں، اور 15 لاکھ کا مکان، ہمارا حصہ اتنا بن رہا ہے کہ حج ہو سکتا ہے، تو اب ہم پر حج واجب ہو گیا. وہ ایک مسئلہ جو میں نے جس وقت بتایا تھا اس وقت آپ کو اتنا کام کا نہیں لگا تھا، بار بار ضرورت پڑ رہی ہے. مکان میں ہمارا حصہ اتنا بنا کہ ہم حج پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اس پیسے سے حج پہ جانا واجب نہیں. تو اگر ہم کہیں اور سے ادھر ادھر قرضہ مانگ کے اور کسی سے لون لے کے اور کمپنی سے اور بینک سے حج کر لیں تو ہمارا حج واجب مانا جائے گا. کیوں؟ ہمارے پاس پیسے اتنے موجود ہیں لیکن مکان میں لگے, ہم نہیں چاہتے کہ خاندان میں ہنگامہ ہو, بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو, یا ایک اچھی خاصی جائیداد اس وجہ سے مکان بک گیا, کیش آ گیا, کیش کی ویلیو کم ہوتی ہے, زمین کی زیادہ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈیا پاکستان میں کہی جاتی ہیں اور یہ سب اس جگہ کام آ رہی ہیں کہ حق اگر ہمارا اتنا بن گیا کہ حج واجب تو ہمیں حج پہ جانا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی خاطر ہم جائیداد کا بٹوارا کریں یا اس کو ضائع کر دیں, کہیں اور سے پیسے اگر مل سکتے ہیں تو چلے جاؤ. اب اگر قرضے سے بھی ہم حج پہ گئے تو وہ قرضے والا حج نہیں کہلائے گا, حج کے پیسے تھے ہمارے پاس, ہم نے حج کے لیے قرضہ نہیں لیا, ہم اس پیسے کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ تو ہوا پہلا مسئلہ جہاں پہ یہ بہانے آتے ہیں, یہ ایکسکیوز آتے ہیں کہ بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے گا, مکان ضائع ہو جائے گا, جائیداد بک جائے گی, پھر دوبارہ کہاں زمینیں بنتی ہیں. لیکن اگر وہ صورت بن جائے کہ واقعا کوئی راستہ ہی نہیں, یعنی ہمارے پاس اور کوئی کیش ہے ہی نہیں, نہ کہیں سے قرضہ ایسا مل رہا ہے, یا مل رہا ہے تو اتنی شرطیں ہیں کہ ہم اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں, تو واجب ہے واجب کہ آدمی اس جائیداد کے تقسیم یا بٹوارے کی بات کرے, یا وارثوں سے ہی کہے کہ پھر اتنا پیسہ مجھے اس میں سے دے دو, ایک لاکھ میں حج کروں, میرا حصہ جو ہے وہ اس میں سے اتنا کم کر لینا. یہ کہنا ضروری ہے سوائے اس کے کہ مہر کے مسئلے میں آپ نے سنا طلاق کی نوبت آ گئی تو ساقط, جائیداد میں اگر خون خرابے کی نوبت آ گئی, کیونکہ دیہاتوں میں جہاں زمینوں کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, اگر خون خرابے کی نوبت آ گئی تو ٹھیک, پھر تو حج ساقط. لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں حج کی خاطر جائیداد میں اپنا حصہ مانگنا واجب ہو جاتا. اب جو ایک سوال ڈاکٹر صاحب کا آیا وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اور بہت سارے مسئلے ابھی نکلیں گے کہ مالی اعتبار سے ایک عورت اس قابل ہے کہ وہ حج پہ جا سکتی ہے, اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے مہر کی بات کی کہ مہر, لیکن مہر کے علاوہ بھی مالی اعتبار سے ایک عورت میراث میں حصہ ملا یا مہر ملے یا خود نوکری کرتی ہے یا جو بھی مسئلہ ہو یا کسی نے بذل کر دیا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جس کی وہ دیکھ بھال کر رہی ہے, تو حج کرے کہ بچے کو دیکھے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر پہلی ترجیح حج ہے, حج پہ جانا. لیکن اگر اس کے حج پر جانے سے اس کو یہ یقین یا اطمینان ہو جائے, یقین مینس 100%, اطمینان مینس 95%, 95% اس کو یہ سیٹسفیکشن کہ میرے بچے کو نقصان پہنچ جائے گا, تو ٹھیک ہے, پھر انسانی جان کی اہمیت حج سے زیادہ. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ بچہ تھوڑا روئے گا دھوئے گا, اس کے بعد تو پھر وہ بہل جائے گا, یا خود ماں جو ہے اس کا دل تڑپے گا اپنے بچے کے لیے, تو نہیں, حج پہلے ہے اور بچہ بعد میں, نارمل سرکمز. یہی جو حج جو روزے کا مسئلہ ہے, بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی متبادل انتظام پیسہ لے کے ہو رہا, خاندان کی کوئی عورت رکھنے کو تیار نہیں ہے لیکن پیسہ دے دے ایک دو ویک کا, تو وہ بھی حج کے خرچے میں انکلوڈ ہو جائے گا. یعنی 5,000 حج کا خرچہ اور $200 یا $500 لے کے کوئی اس بچے کو رکھ رہی ہے تو 5,500 اس کے پاس ہو تو حج اس کے اوپر واجب ہوگا. لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے حج ہے, عام حالت میں بچے کی دیکھ بھال بعد میں, اور یہی مسئلہ بچے کے باپ کی دیکھ بھال کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مسائل کوئسچن آنسر کے سیشن کے ساتھ مکمل ہوئے. انشاءاللہ آئندہ حج کے تھوڑے سے مسئلے رہ گئے ہیں, اس کو مکمل کر کے ایک ایسے مسئلے پہ بات شروع کی جائے گی کہ جو بظاہر حج سے دور دور تعلق نہیں, لیکن اگر آپ جدید فقہی مسائل میں مسئلہ نمبر 79 پڑھ کے آ جائیں, جو اردو میں نمبر ہے 79, تو وہ مسئلہ بھی حج کا مسئلہ بن جائے گا. پروردگارہ ہمیں اپنے دین کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چہردہ معصومین سے مشرف فرما. خداوندہ تمام مرحومین خصوصا جو بانیان درس ہیں اور حاضرین درس ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. رزق اور اولاد کی پریشانی سے خصوصا ہر مومن اور مومنہ کو محفوظ فرما. ظہور امام میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.